ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری منتظر اللہ العالی تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں. سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہوتا ہے، اور آج بھی ایک پرٹیکولر موضوع ہے، انشاءاللہ عز و جل بھی بیان کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلے میں کچھ مراحل ہوتے ہیں، کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں، کچھ مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں، مدنی کسوٹی بھی ہوتی ہے، اشعار کی تکرار بھی ہوتی ہے، اور ریپڈ راؤنڈ بھی ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے مدنی چینل کے دیگر سلسلوں سے کچھ مختلف ہے. اس کا جو فارمیٹ ہے وہ تھوڑا ہم نے کیجول رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھے انداز پہ، ایک فرینڈلی ماحول میں نیکی کی دعوت پہنچے بھی، ہم بھی وصول کریں، اور اسی طریقے سے آخرت کی فکر بھی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، اور ایک ایسے مدنی پھول ہمیں ملیں جو ہماری دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کا باعث بنے، جن پہ عمل کرنے کے بعد ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے، سرسبز و شاداب ہو جائے. سلمان بھائی، اب یہ بتا دیں کہ آج کا موضوع کیا ہے؟
آج کا موضوع ہمارے مہروز بھائی، ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی خصلت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ.
اور جن کے اندر یہ وصف جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ پیدا ہو جائے، یقیناً وہ بارگاہ الہی کا قرب پانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اس وصف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج ہمارا موضوع یہی مبارک حسنت ہے، صبر. یہاں پر تفسیر سیرت الجنان کے اندر ایک بڑا پیارا نقطہ جو ہے وہ بیان فرمایا، علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرما کر انہیں آسانیاں عطا فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مجدہ جان فضا سنایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. علامہ فخر الاسلام بزوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقف کے مطابق اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں. معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ نہ بولے کہ مجھے کبھی دکھ نہ پہنچا ہو، مجھے کبھی تکلیف نہ آئی ہو، میں نے کبھی غم نہ دیکھا ہو، کبھی میں مصیبت سے جو ہے وہ پالا نہ پڑا ہو، کبھی بیماری کا شکار نہ ہوا ہوں. یہ سارے ایسے معاملات ہیں مہروز بھائی جو زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر میٹر کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص بشارت عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں. یقیناً ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کی تعریف کیا ہے یہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں. تفسیر سیرت الجنان کے اندر ہی بیان فرمایا کہ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو. یہ ایک صبر کی تعریف جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر صبر کرنے کو لوگ نیگیٹو معنی میں بھی لے جاتے ہیں. نگران شورا جب تشریف لائیں گے تو ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے، لیکن مہروز بھائی وقت جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، وقت جو ہے وہ گزر ہی جاتا ہے، صبر کرنے والے کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور واویلا کرنے والے کا وقت بھی گزر جاتا ہے، لیکن جو صبر کرے گا اس کے بارے میں کہا، چپ رہ سینتا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا مانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ تو صبر کی عادت ہمیں بنانی ہے، اور یہ خصلت اگر ہمارے اندر نہیں ہے، یہ عادت اگر ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور صبر اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کریم کی رحمت کا قرب پانے کی کوشش کرنا ہے۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اور آج کا جو موضوع ہے، میں تو اس کو یوں لوں گا، میرے پیش نظر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصبر کنز من کنوز الجنہ، کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔
سبحان اللہ۔
اب ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو صبر خزانہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کو خزانہ فرما رہے ہیں، اور وہ بھی جنت کا خزانہ، تو یقیناً یہ خزانہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں، جب ان کی بارگاہ میں صبر حاضر ہوتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ کا ایک دفعہ پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، تو آپ مسکرانے لگی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں، درد نہیں ہو رہا؟ تو کہا، درد تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے، کہ اس تکلیف پہ صبر کر کر، راضی رہ کر، رب کریم کی جو بارگاہ میں مقام مل سکتا ہے، جو وہاں سے اجر و ثواب مل سکتا ہے، جو جنت کے مزدے دیے جا رہے ہیں، جو رضا کے مزدے دیے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر، مطلب ایک بہت اہم بات ایک بندے کے لیے، ایک بندہ وفادار کے لیے، کہ رب کائنات اس کے ساتھ ہو رہا ہے گویا کہ اپنی رحمت سے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا یہی انداز ہوتا تھا۔ ایک حکایت ہے، وہ میں چاہتا ہوں عرض کر دوں، صبر سے متعلق بھی ہے، رضا اور قدر سے متعلق بھی ہے، کہ حضرت سیدنا عامش بن مسروق علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک مرغا تھا، ایک گدھا تھا، اور ایک کتا تھا۔ وہ نیک شخص جو تھا، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہا کرتا تھا، صبر کیا کرتا تھا، شکر کیا کرتا تھا۔ ایک بار ہوا یہ کہ ایک لومڑی آئی اور اس کے مرغے کو کھا گئی، تو اس نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہوگی، اور صبر کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس کے گدھے کو بھی چیر پھاڑ دیا، کھا گیا، ختم ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، تینوں جانور اس کی ضرورت کے تھے، وہ اس سے اپنے کام نکالتا تھا، تو گدھا بھی مر گیا۔ تو اس نے پھر یہی کہا کہ اسی میں بھلائی ہوگی، اور صبر کیا، جزا فضا نہیں کی، شور نہیں کیا، واویلا نہیں کیا، اور کہا کہ بھائی اسی میں بہتری ہوگی میرے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا آخری جانور جو تھا کتا تھا، تو اس کو بھی بیماری لاحق ہوئی اور وہ بھی مر گیا۔ اسی طریقے سے ایام گزر رہے تھے، اب ان کی رہائش تھی جنگل میں، باقاعدہ کوئی آبادی نہیں تھی، تو دشمن نے اس آبادی پہ حملہ کیا، اور جن گھروں سے آوازیں آ رہی تھیں، جن گھروں میں کوئی موومنٹ نظر آئی انہیں، یا کسی احوال سے پتا چلا کہ یہاں پہ کسی کی رہائش ہے، تو ان کا مال و متا بھی لوٹا، اور ان لوگوں کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ لیکن اس کا مال و متا، اس کے گھر والوں اور یہ خود محفوظ رہا، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی موومنٹ نہیں تھی، کوئی حرکت نہیں تھی، اور کسی قسم کی جانوروں وغیرہ کی آوازیں نہیں تھی، رات کا پہر تھا۔ تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ جیسا کہہ رہا تھا کہ اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، تو وہ پتا چلا کہ اسی میں اس کے لیے بہتری تھی، کہ اسے عافیت نصیب ہو گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے، بسا اوقات عبد الواجد بھائی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم یہ کیسے ریئلائز کر لیں کہ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں کوئی خیر کا پہلو ہے، کوئی بھلائی کا پہلو ہے۔ تو اس پہ
بات آپ نے کہی کہ جو آدمی صبر کرتا ہے تو صبر جو ہے اس کے لیے بہتر ہی کچھ لے کر آتا ہے۔ حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ہے، مشکات المصابی کی حدیث، کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال، جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ عز و جل اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس پر صبر عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ اور جو ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنے بارے میں سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ایسا مرتبہ اور ایسا کمال عطا فرمانا چاہتا ہے کہ جس تک ہم اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی نہ کسی آفت میں، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر وہی صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور آدمی صبر کرتے کرتے اس عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کا اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک حکایت میں بھی عرض کر دوں، ایک خاتون تھی تو ان کے یکے بعد دیگرے 20 بیٹے جو ہے وہ انتقال فرما گئے،
20
اور انہوں نے مطلب صبر کا مظاہرہ کیا، واویلا نہیں مچایا، بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنے اجر کو ضائع نہیں کیا۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں اور جنت کے باغات میں ٹھہر رہی ہیں، ایک محل دیکھا تو اس محل پر ان کا نام لکھا تھا، محل کے اندر داخل ہوئی تو 20 بیٹے جو دنیا میں داغے مفارقت دے گئے تھے وہ سارے کے سارے اندر موجود تھے اور بڑے آرام اور چین میں تھے۔ کہنے لگے کہ اماں جان آپ فکر نہ فرمائیے گا، ہم سب بڑے آرام میں ہیں، بڑے سکون میں ہیں۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں 20 بیٹوں کے انتقال کا جو غم اور جو مصیبت تم پر آئی تھی، تم نے صبر کیا اور اس صبر کی وجہ سے تمہیں آج یہ مقام عطا کیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد تمہارے لیے خوشی ہی خوشی ہے۔
سبحان اللہ ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی عبدالواجد بھائی، دنیا کے اندر جو ہمیں حوادثات لاحق ہو رہے ہیں، جو پرابلمز آ رہی ہیں، جو پریشانی آ رہی ہیں مہروز بھائی، یہ فانی ہیں۔
ٹھیک ہے،
فانی مطلب یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں کہ ان فانی حوادثات کے پیش آنے پر جو بندہ صبر کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باقی رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو کتنی نادانی ہے اپنے عبدالواجد بھائی اس شخص کی کہ جو ان فانی معاملات کی بنا پر جو ہے وہ اخروی اور باقی رہنے والی دائمی نعمتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔
اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی، ایک ہے صبر کرنا، اس کا اجر ملتا ہے، ایک یہ ہے کہ جب آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرے، آنے والی مصیبت پر راضی نہ ہو بلکہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے رزق پر راضی نہ ہو اور جو اپنی بیماری کی خبر عام کرنے لگے اور اس پر صبر نہ کرے، تو اس کا کوئی عمل اللہ عز و جل کی طرف بلند نہ ہوگا، اور وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مصیبت آئے گی اور وقت نے گزر جانا ہے، اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ ہم صبر کریں اور صبر کر کے اس مقام پر پہنچ جائیں جس مقام پر وہ مصیبت ہمیں لے جانا چاہتی ہے، یا ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں، اور ہمیں اللہ تعالی محفوظ فرمائے کہ بے صبری تو ہر حالت میں انسان کو برباد کرنے والی ہے۔ دنیا میں تو مصیبت نازل ہوئی ہے لیکن آخرت میں بھی شاید اس کے لیے اب کوئی حصہ باقی نہ بچے گا۔ تو مہروز بھائی آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
صبر جو ہے، صبر ابھی جیسے ہم نے جتنی گفتگو کی اس کا حاصل اگر نکالیں تو ایک کنکلوژن اگر نکالیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو اب اس پہ راضی رہا جائے، صابر رہا جائے، اور اللہ رب العزت سے مدد چاہی جائے، عافیت طلب کی جائے۔ یہ تو ہے یہ کیفیت بیان کی، اور بالکل یہ صبر ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نیکیاں کرنے پہ صبر۔
سبحان اللہ،
نیکیاں کرنے پہ صبر کیسے؟ جیسے گرمیوں کے دن ہیں اور گرمیوں کے دن میں روزہ رکھنا ہے، فرض روزہ رکھنا ہے، تو اب یہ مشقت کا باعث ہے، تو اس پہ صبر کرنا یہ بھی صبر ہی کی قسم ہے۔ سردیوں میں نماز فجر کے لیے گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں جانا ہے، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اب نفس کہتا ہے یہ مشکل ہے، یہ ایک امر دشوار ہے، تو اب اس پہ صبر کرنا۔ تو نیکیوں کو، نیکیوں کی ادائیگی میں صبر کا دامن تھامنا یہ بھی ایک انعام ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا ہے، کہ نفس اور شیطان ہمیں ورغلاتے ہیں کہ تو گناہ کر لے، گناہ میں یہ لذت ہے، یہ آسانی ہے، لیکن اب اس آزمائش سے کیسے نکلنا ہے؟ صبر کر کے، کہ نہیں میں اپنے رب عز و جل کے لیے صبر کروں گا۔ اور ایک اور بات آپ دونوں کی طرف بھی بڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ نگرانی شروع آئیں گے تو ان کی طرف بھی، کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں تو صبر کے جو بھی فضائل آئے ہیں وہ آئے ہیں یقینی طور پر، اور ہمارے لیے وہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور وہی کامل حیثیت رکھتے ہیں. لیکن دنیا داری کے انداز میں بھی اگر ہم دیکھیں، عقلی تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں، تو صبر کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور صبر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو کامیابیوں کی منزل پر پہنچاتی ہے. کیا کہیں گے سلمان؟
میں بالکل ایگری ہوں آپ سے مہرون بھائی. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک بات اور بھی بڑے کہنے کی ایک بات کہنے کی ہے، صبر جو ہوتا ہے یہ اول صدمے پر ہوتا ہے.
حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث.
سبحان اللہ، حدیث پاک کا ریفرنس بھی آ گیا ماشاءاللہ. ہمارے عمومی طور پہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں حال دہائی مچا کے، یعنی شور شرابہ کر کے، سب کچھ شکوے شکایتیں کر کے، اور آخر میں جب بندے کا ابال جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ارے ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں، صبر کرنے کے علاوہ چارہ کیا ہے. تو یہاں یہ بات بھی جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ صبر جو ہے یہ اول صدمے پر ہے.
جی
میں روایت پڑھ رہا تھا انوار المتقین فی شرح ریاض الصالحین، مقبض المدینہ نے جو فضان ریاض الصالحین شائع کی ہے، اس کے اندر صبر کے باب میں عبد الواجد بھائی ایک روایت پڑھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مضمون ہے روایت کا، صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس آئے اور حضور نے آ کر ارشاد فرمایا کہ کیا آپ ایمان والے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں. حضور نے فرمایا آپ کے ایمان کی علامت کیا ہے؟ عرض کی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم ایمان والے ہو. تو خوشخبری ہو، بشارت ہو ان کو کہ جو مصیبتوں اور آزمائشوں کے آنے پر صبر کرنے والے ہیں، کہ ان کے بارے میں یہ نوید بھی ملی کہ یہ ایمان والے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے مہروز بھائی، میں سنانا چاہوں گا، اس سے اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا. سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دل کے کانوں سے سننے والی روایت ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، خالق کائنات عز و جل بندے سے محبت فرما رہا ہے، اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، آزمائش میں مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل، اللہ اکبر، یا ربی کہتا ہے، اے ربی کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا. کیسی پیاری اور ایمان افروز روایت ہے پیارے عبدالواجد بھائی.
آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی مد نظر رہے کہ صبر اور تدریجن صبر، مطلب تدریج کے ساتھ، میں اس کو ذرا وضاحت کر دوں کہ آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو اب آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک ہی رات میں وہ ہو جانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ وہ کام کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، صبر، ہمت، استقلال کے ساتھ اس پہ لگے رہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بتدریج آپ کا ہر پہلا قدم آپ کو دوسرے قدم کی طرف اور دوسرا تیسرے کی طرف، اور پھر یہ آپ کے سارے قدم مل کر آپ کو منزل کی طرف لے جائیں گے. تو زندگی میں بہت سے موقعوں پر ہمیں صبر کرنے کی حاجت ہوتی ہے مہروز بھائی، اور صرف دنیاوی معاملات، دینی معاملات نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں ہر لمحے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
اس کو صبر جمیل کہا گیا ہے، پہلے صدمے پہ صبر کرنے کو بھی صبر جمیل کہا گیا ہے. اور صبر جمیل کی جزا کیا؟ ایک تو یہ کہ پہلے صدمے پہ صبر کیا جائے، اس کو بھی صبر جمیل کہا گیا. دوسرا یہ کہ صبر جمیل کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ عز و جل ہمیں صبر جمیل عطا فرما، تو صبر جمیل کیا؟ ایک تو یہ کہ پہلے صدمے پہ صبر ہو، دوسرا یہ کہ جس کو مصیبت یا تکلیف یا مشقت پہنچے اس کی ظاہری کیفیت سے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ آزمائش میں ہے کہ انعام میں ہے، ایسی اس کی کیفیت ہو، تو اس کو بھی صبر جمیل کہا گیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی مصیبت بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. دوسری بات یہ کہ جو سلمان بھائی نے بھی کی, عبد الواجد بھائی نے بھی کی, اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی جانتے ہی ہیں کہ رفتہ رفتہ تو صبر آ ہی جاتا ہے, اور آئے کیوں نہیں کہ مطلب نہیں آئے گا تو پھر ہم کریں گے کیا. وہ کہتے ہیں بستے بستے بستی ہے, تو ایسے آتے آتے تو صبر آ ہی جاتا ہے. اگر کوئی کوشش کر کے چاہے کہ مجھے صبر کبھی نہ آئے تو بھی اسے صبر آ جاتا ہے, لیکن جو مقصود ہے, جو مطلوب ہے اور جس کی پذیرائی ہے, ہے تو وہ بھی اچھا, رفتہ رفتہ آئیے چلو ٹھیک ہے, لیکن اول صدمہ جو ہے, شروعات جو ہے وہیں سے. اچھا دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو صبر کرنے والے افراد ہوتے ہیں, جو صبر کرتے ہیں, تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو ان کی کامیابیوں کی مقدار اور کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ بے صبر لوگوں کے اگر لسٹ بنائیں تو اس میں ناکامیاں زیادہ ہوں گی, اور صبر والے تحمل والے لوگوں کی لسٹ بنائیں تو اس میں کامیابیاں زیادہ ہوں گی. ایک بچہ ہم نرسری میں داخل کرتے ہیں, اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو, کوئی مدنی مننے کو نرسری میں داخل کرتے ہیں, مدرسے میں داخل کرتے ہیں, دار المدینہ میں داخل کرتے ہیں. اب ہمارا ایک ایم ہے اسے ڈاکٹر بنانا ہے, اسے عالم بنانا ہے, اسے انجینئر بنانا ہے, اسے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانا ہے, تو کتنی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں, کتنی سردیاں آتی ہیں, کتنی گرمیاں آتی ہیں, کتنی بارشیں آتی ہیں, کتنی آندھیاں آتی ہیں, کتنی مصیبتیں, پریشانیاں, بیماریاں, صحت, خوشیاں, سب کچھ آتے, اور اس سب میں سروائیو کرنے کے بعد اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ آپ کا مدنی منا, وہ آپ کا بیٹا, وہ اس مقام پہ پہنچ پاتا ہے. ایک
جی محمود بھائی, یہ صبر کا باب جو فیضان ریاض الصالحین کی اندر جو صبر کا باب ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دعوت پیش کروں گا کہ مکتبۃ المدینہ سے فیضان ریاض الصالحین حدیث پاک کی بڑی پیاری شرح ہے, اس کو طلب کیجئے, مکتبۃ المدینہ سے حدیثاً طلب کیجئے, اور آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ davatislami.net سے اس بک کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور صبر کا بیان ضرور پڑھیے. یہ میں جو روایات ہم سن رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, مہروز بھائی میرے اندر بھی ایک, میں خود کے اپنے اندر بھی ایک انرجی جو ہے محسوس کر رہا ہوں. واقعی اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ جو ہے وہ اپنی مبذول کرے تو اس کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی. میں حدیث پاک, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے صبر کرنے والوں پر, یہ بات اگر تھوڑی ہم غور کریں تو صبر کرنا آسان ہوگا. لوگ کہتے ہیں جی جس پر پڑتی ہے وہی جانتا ہے صبر کیسے ہوتا ہے. جی بات یہ ہے کہ جو صبر کرے گا یہ اجر بھی تو اسی کے لیے ہے نا.
بالکل
اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائشوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے, تکلیفوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے. شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح بخاری کے اندر اس کی جو ہے وہ باقاعدہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں کا سوال انسان نہ کرے, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہی کرے, لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر صبر کرے. حدیث پاک ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا. روایت کے الفاظ غور طلب ہے,
شہید کو
لایا جائے گا اور حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا, پھر صدقہ کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کو حساب کے لیے روک دیا جائے گا, پھر مصیبت زدہ, جس کا مصیبت زدہ کسی بھی حوالے سے, صحت کے حوالے سے ہو, وہ بچہ دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا, انتقال ہو گیا, مال کا کوئی پرابلم ہو گیا, پھر مصیبت زدہ کو لایا جائے گا
جی,
اور ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا نہ ہی ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا, پھر ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کیسی رحمت فرمائے گا, وہ دن کیسا ہوگا, فرمایا جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا, وَأُمِّهِ وَأَبِي ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا, سورج جو ہے وہ ایک میل پر رہ کے آگ برسا رہا ہے, زمین تانبے کی دہک رہی ہے, لوگ اپنے پسینوں کے اندر جو ہے وہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں, العطش العطش ہائے پیاس ہائے پیاس کا شور مچ رہا ہے. اور غور کرے صبر کرنے والا کہ ان کے لیے بشارت عطا فرمائی کہ آپ کے لیے نہیں روکا جائے گا اور ان پر اجر جو ہے وہ نچھاور کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق کے رفیق محمد فرمائے.
وعلیکم
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دم سے انٹری ماری ہے جی, میں تو آپ کے استقبال بھی کرنا چاہیے تھا, کھڑے ہو کے چلیں.
آج آپ صبر کر رہے تھے, کر رہے ہوں گے,
اللہ کرے صبر کرنے والے بن جائیں. حقیقی صبر نصیب ہو جائے. آپ کی آمد مرحبا. صبر کے حوالے سے روایات اور حکایات بیان ہو رہی تھیں. یہاں ایک حضور سوال میں ابتدا میں جو سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو بھی بعض اوقات بندہ کچھ لوگ صبر کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں بھی ہم صبر کیوں کریں, صبر تو وہ کرے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, جو یتیم مسکین ہے وہ صبر کر لے, جو کچھ کر نہیں سکتا وہ صبر کرے, ہم صبر کیوں کریں, ہم تو صبر نہیں کریں گے. بھائی کیا فرمائیں گے
آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اگر وہ صبر نہیں کریں گے تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟
اس کا جواب پتھر سے دینے والی بات نا. اب بندہ بیمار ہے تو وہ ہائے ہائے بھی نہ کرے. اب آپ بولتے ہیں بھائی ہائے ہائے بھی نہ کرے. بھائی اگر کسی کا مال لٹ گیا تو وہ یہ شور بھی نہ مچائے کہ بھائی میرا مال لٹ گیا. آپ کہتے ہیں بھی چپ کر کے بیٹھ جائے. اب کیا کریں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا فرمائیں؟
واقعہ تو یہی ہے نا کہ نہ ہائے ہائے کرنے سے بیماری جاتی ہے, نہ چیکو پکار کرنے سے کھویا ہوا مال واپس آتا ہے. بیٹھے بیٹھے جو صبر ملنا تھا وہ بھی چلا گیا. یعنی کہ عقل مند آدمی تو دیکھے کہ ایک نقصان تو ہو ہی گیا ہے, دوسرے کو تو بچا لوں. یہ تو عقل کا تقاضا ہے نا. کہ جیسے فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کا واقعہ شروع میں انہوں نے بیان کیا, تو تکلیف تو آئی گئی. اب تکلیف کے بعد جو ایک ثواب کی امید پیدا ہوئی ہے تو اس کو بھی ضائع کرنا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے, عقل کا تقاضا نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ بندہ صبر کرے اور اجر کمائے, اور کیا کرے گا. اور ویسے صبر کے جتنے ثواب آپ نے بھی کہی, قرآن کریم کے ارشادات کوٹ کیے, حدیثوں میں بھی جو مضامین ہیں وہ سب بیان ہو ہی رہے اتنی دیر سے, بزرگوں کی باتیں آپ لوگوں نے جو بیان کی, تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کے متعلق قرآن کریم میں کتنے ہی مقامات پر ارشاد فرمایا نا. پھر ایوب علیہ السلام کی جو تعریف کی گئی ہیں, اس طرح اور کئی صبر کرنے والوں کی تعریف, یعنی ایک ایسا کام جس کے کرنے والے کی اللہ تعریف فرمائے,
سبحان اللہ,
اور اللہ فرمائے کہ میں اس کے ساتھ ہوں.
اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ.
تو وہ کام تو بندہ کرے نا یار.
بالکل بجا فرما رہے آپ. لیکن ایسا یہ بھی ہے نا جی, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بندہ اپنا جو ہے وہ تھوڑی بھڑاس نکال لے تو پھر بندہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے, دل ہلکا ہو جاتا ہے, بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے.
مسئلہ یہ نا کہ کول ڈاؤن ہو جاتا بھی ہے
جی,
اس کا انکار بھی نہیں کرتا.
صحیح.
کسی کے آگے مطلب بھڑاس نکال دیتا ہے یا کسی کے آگے یوں بول دیتا ہے تو واقعتاً اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک ہلکی پھلکی سچویشن میں آ چکا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ کرنا ہر وقت ہر گھڑی یا ہر صورت میں نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے. اب اس کو ثواب کس چیز کا ملنا ہے؟ صبر کا ثواب ملنا ہے. جو تکلیف جو مصیبت اس پر آئی وہ آئی کس کی طرف سے ہے؟ اس پر غور کرے. وہ کہے گا اللہ کی طرف سے. جب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو پھر آپ اللہ ہی کی بارگاہ میں عرض کریں نا, شکایت نہ کریں. بندے کی اوقات ہے ہی نہیں کہ وہ شکایت کرے نا. بندے کی اوقات عرض کرنے کی ہے, اللہ کے حضور معافی مانگنے کی ہے. تو اللہ تعالی ہی ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے. اللہ ہی ہے جو اس کو اس صدمے پر صبر دینے پر قادر ہے. اللہ ہی ہے جو قادر مطلق ہے. تو اس کے سوا کسی اور سے یہ عرض کرنا کہ یار مجھ پر یہ بات آ گئی, یہ بات خود اپنے اندر اگر غور کریں, سلیم الفطرت ایک اچھی عقل والا اپنے اندر خود ہی ایک بہت ہی کبھی قسم کی اور بری قسم کی عادت لیے ہوئے ہے کہ تکلیف تو رب کی بارگاہ سے آئی ہے, آزمائش رب کی بارگاہ سے آئی, اور بات میں تم آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھو تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مصیبت ڈالی ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو یہ درست نہیں ہے. پھر بندہ غور کرے کہ بندے پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے کتنے ہی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی مغفرت کا کیسا سرمایہ اور کیسی بشارت لے کر آتی ہے. وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ امیر سنت نے اس میں نقل کیا ہے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, کہ آپ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. لوگ جا رہے تھے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. ماں دوڑی ہوئی آئی, بچے کو کیچڑ سے نکالا, اس کو کچھ مارا پیٹا, سزا دی, اور اس کے بعد اس کو نہلایا دھلایا، اس کی کیچڑ صاف کی، اس کو صاف ستھرا کیا، اور اس کو اچھے کپڑے پہنا اور اس کو فارغ کیا. تو سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ کر وجد میں آ گئے اور فرمایا کہ میرے رب کا بندے کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں. کس کو کیا پڑا کہ یہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، گناہوں کے کیچڑ میں، گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کی گندگی میں آلود ہو رہا ہے. لیکن میرا رب جو 70 ماؤں سے بھر کر رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اپنے بندے کو گناہوں کے کیچڑ سے نکالتا ہے، مصیبت پریشانی اور مصائب کے ذریعے اس کو ستھرا کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ دھلتا ہے اور اس کے بعد اس کو صاف ستھرا کر کے دوبارہ اپنے بندوں میں داخل فرماتا ہے.
یہ فضائل اپنی جگہ، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کوئی صبر کرتا ہے کسی کی زیادتی پر، کسی نے گالی دی، کسی نے کچھ کہا، تو اسے بزدلی کا تانا دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم تو کمزور ہو، بزدل ہو، اس لیے صبر کر رہے ہو.
دو تین چیزیں ہیں عبد الواجد بھائی. ایک ہے مصیبت، وہ جو بیماری کی صورت میں آئی، قرضے کی صورت میں آئی، دیگر پریشانی کی صورت میں آئی، اور ایک مصیبت یا ایک تکلیف وہ ہے جس کا تعلق، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب مار پیٹ ہو رہی ہے، گالی دی ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، تو ایسی تو دونوں صورتیں الگ الگ ہیں. ظالم نے اگر آپ پر ظلم کیا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کسی کام کے کرنے کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن ظلم کا بدلہ ظلم تو نہیں نا. اگر ایک شخص نے آپ پر ظلم کیا تو آپ اس کے نتیجے میں اس کو ظلم تو نہیں کریں گے. ایک شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ حد سے تجاوز تو نہیں کریں گے نا. تو یہ چیزیں بھی تو اپنی جگہ پر ہیں نا. تو اس کے لیے قانونی ذرائع ہیں اور بہت کچھ. آپ بولے کہ انصاف نہیں ملتا، قانون کس کے پاس جائیں؟ بس جس کے پاس جائیں وہیں پر اور مصیبت گلے پڑ جاتی ہے. تو یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس پر بھی ہم دیکھیں جذباتی ہو جانے کا، مار پیٹ کر لینے کا اور اس طرح کر لینے کا تو مشورہ کم از کم میں تو نہیں دوں گا. میں تو
جی اگر کوئی کر لے آپ مشورہ نہیں دے رہے، کوئی خود سے کر لے تو
مرضی ہے اس کی، کر لے تو اجر و ثواب سے بھی محروم رہ سکتا ہے، اور پھر جو قانونی چارہ جو اس کے ساتھ شروع ہوگی اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہے. پھر بولے گا کہ یار اچھا تھا چپ ہی رہ جاتا، مطلب ایک مصیبت ہے جان چھوڑانے کا تو اسے بڑی مصیبت ملے گلے پڑ گئی. میں سمجھتا ہوں میرا یہ جملہ کم از کم ہمارے ملک اور کئی اس طرح کے اور ممالک میں رہنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ وہ چھوٹی مصیبت سے نجات پانے کے لیے جس طرح بھاگتا ہے نا، تو بس اوقات بڑی مصیبت اسے گلے پڑ رہی ہوتی ہے.
جی لیکن اس میں یہ بھی تو ایک پہلو ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے دفاع میں اگر کوئی اقدام کرتا ہے، واقعی وہ دفاع ہو اور ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کو تو کوئی بھی بزدل نہیں کہے گا اور نہ ہی اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ بے صبرہ ہے. یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا یا ہونے دینا، یہ بھی تو مومن کی شان نہیں ہے. جیسا کہ ایک صفت بیان کی جاتی ہے روایت میں بھی ہے کہ مومن نہ کسی کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے نہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے. تو اگر کوئی اپنے دفاع میں کرتا ہے اور ظالم سے بچنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرتا ہے جو بھی قانون اور شریعت کے تقاضے کے مطابق
تقاضوں میں رہ کر کرے گا، مگر دیکھیں نا ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری کا بولنا اور کسی اور سے جا کر اپنی بیماری کا رونا، دونوں میں فرق تو ہے نا. جو تمہیں انصاف دلا سکتا ہے یا جہاں سے تمہیں انصاف ملنے کی اور ظالم سے نجات مل جانے کی توقع ہے، وہاں جا کر آپ اتنی ہی بات کریں گے جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. مگر میں یہی عرض کروں گا کہ صبر کے اس موضوع کو 2-5-10 منٹ، آدھا گھنٹے 2 گھنٹے میں سمیٹا نہیں جا سکتا. کوئی ایک دوسری بات ہوتی تو شاید اس کو کسی اور میں بات کر لیتا، لیکن صبر چونکہ اگر ایک قول کسی مفتی صاحب کا میں کوٹ کروں تو سارے کے سارا دین صبر ہے. دین سارے کے سارا صبر ہے، عبادت میں صبر، مصیبت میں صبر اور نیکی میں صبر. اگر آپ دیکھیں
حدیث کا مفہوم بھی ہے، ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر.
صبر تو اب یہ کہ اتنے بڑے ٹاپک کو ہم سمرائز کرنا بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہے. پھر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں خود ایک اس معاملے میں طفل مکتب بھی نہیں ہوں، تو میں کیا مطلب صبر کے حوالے سے عرض کروں گا. لیکن یہ کہ اس میں قوت برداشت کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے. میں ایک سبب کی
آپ بات ہیں, بات کرنا بڑا آسان ہے, آپ بات کر رہے ہیں صبر کریں صبر کریں, یہ تو جب پڑھتی ہے تو بھی پتہ چلتا ہے. یعنی میرے سامنے کوئی ایسی گفتگو کر رہا ہے جو ایریلیونٹ گفتگو ہے, کرنی بنتی ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی بندہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اب سامنے والا کیا کرے گا, اس کو چپ کر کے سنتا رہے گا؟ اس کو جواب تو دیں گے نا.
دیکھیں اگر وہ واجبی گفتگو کر رہا ہے تو آپ نے کون سا کمال کرنا اس کے سننے کا؟
نہیں, اور الفاظ بڑے بڑے ہارش ہوتے ہیں.
میری بات کو سمجھا, اس کو بھی تو صبر کرنا جو میں عرض کر رہا ہوں.
جی
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص آپ سے واجبی گفتگو کر رہا ہے, ریلیونٹ گفتگو کر رہا ہے, آپ سن کر کون سا کمال کر رہے ہو؟ سننا ہے تو نہ سنیں گے تو بولیں گے بدتمیز آدمی, اس کو نکالو یہاں سے. آپ کو صبر کرنا کب ہے یہ بتائیں.
یہ ریلیونٹ ہوگی جب صبر ہوگا
تو وہ تو اس میں دوسرا سوال کہاں رہ جاتا ہے.
جواب دے دیا
بس. صبر کرنا ہی اس وقت ہے جب اگلا بدتمیزی کر رہا ہے, صبر کرنا ہی اس وقت ہے جب اگلا بد اخلاقی کر رہا ہے, صبر کرنا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کے مزاج, آپ کی عادات, آپ کے اتوار, آپ کے جذبات, ان سب سے ہٹ کر کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہی تو آپ کو وہ اذیت دے گی.
نہیں, وہ بات تو اپنی جگہ ہے نا کہ آپ تو اس وقت اس کیفیت کا شکار نہیں ہے. آپ تو ماشاء اللہ عزوجل سنتوں کی عالمگیر تحریک کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہے, ایک منصب ہے, ایک مرتبہ ہے, اسلام آباد آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو آپ کی تو وہ کیفیت نہیں کہ آپ کو صبر کرنا پڑے اس وقت. آپ کو تو
میں یہاں پر اپنی مصیبتوں اپنی پریشانی کو رونا رہوں جبکہ سلسلہ صبر کا ہے. تربیت اجتماع تھا, اس میں ہم نے ایک موضوع چل رہا تھا, تو موضوع چلتے چلتے ہی میں نے عرض کی کہ یہ میں عرض کرتا چلوں, وہ اسلامی بھائی جو کسی نہ کسی پریشانی یا کسی نہ کسی تکلیفوں کی وجہ سے مدنی کاموں سے دور ہو جاتے ہیں, دعوت اسلامی سے دور ہو جاتے ہیں, میں نے ان کے سامنے مثال امیر سنت کی پیش کی. دیکھیں غربت کی زندگی شروع سے, والد صاحب کا انتقال بچپن میں شیر خواری کی عمر میں, بھائی بھی چھوڑ کر چلے گئے, گھر اپنا جو بھی چھوٹا موٹا کاروبار کام کاج روزگار کمانے کا ذریعہ, پھر شادی کے بعد بچے, پھر گھر فیملی دیگر فیملی ممبرس, ان سب کے ساتھ دیکھ کر چلنا, اور یہ بات ہے نا بڑی واضح طور پر میں عرض کروں, جس طرح سڑک پر چلنے والا دھول مٹی دھوئیں سے نہیں بچ سکتا, کوئی بھی فیملی ممبر میری موٹی عقل کے مطابق آپ کو چلو کچھ ایک آدھا پرسن یا پونا پرسن نکال بھی دو تو کوئی میں اس کی کوئی امپورٹینس نہیں ہے, لیکن اوور آل کوئی فیملی ممبر ایسا نہیں ہوگا جو کسی نہ کسی مصیبت پریشانی تکلیف اذیت میں شکار نہ ہوتا ہو, چاہے وہ ایک بچہ ہو, دو بچے ہوں, چار بچے ہوں, چھوٹا آدمی ہو کہ بڑا آدمی ہو. معاشی مسئلہ کم و بیش ہر ایک کو آتا ہے, فیملیز کے پرابلم کم و بیش ہر ایک کو آتے ہیں, بچوں کے مسائل کم و بیش ہر ایک کو آتے ہیں. جس گھر میں رہتے ہیں نا وہاں بھی کبھی چولہا خراب, کبھی نلکا خراب, تو کبھی سبزی نہیں ہے, کبھی دال نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہے, کبھی وہ نہیں ہے, کبھی پانی نہیں ہے, ہلکی پھلکی چیزیں, کبھی یہ چیز کھو گئی, کبھی یہ چیز گم ہو گئی, کبھی یہ چوری ہو گئی, کبھی یہ ڈاکہ پڑ گیا, کبھی یہ ہو گیا, پھر قرضہ چڑھ گیا تو راشن والا تنگ کر رہا ہے, فلاں تنگ کر رہا ہے. یہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ پانچ پانچ سو ہزار ہزار ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں, میں نے ایک ملازم جو اس کے پاس ایک ہزار ملازم کا سیٹ ہے, میں نے ایسا بھی یہ میرے تجربے کے بعد اس ایک ملازم پر اتنی پریشانی نہیں ہے جتنے اس ہزار ملازم کے سیٹ پر پریشانی ہے. اس ایک ملازم پر بہت بڑی پریشانی اس کے چار گھر کی ہے اور ایک سیٹ کی ہے, اور اس سیٹ پر سب سے پہلے تو ان ہزار ملازم کی پریشانی ہے کہ ہر مہینے اس ہزار کی تنخواہ نکال کے دینی ہے اس کو, پھر ان ہزاروں میں سے کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا بول رہا ہے, کوئی کیا بول رہا ہے. یعنی ایسی مصیبت ہوتی ہے بعض اوقات, یہ سیٹوں کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ملازم ہے نا, ملازم کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا سیٹ فارغ کر دے گا, سیٹ کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ ملازم چھوڑ کر نہ چلا جائے, میرا کام رک جائے گا.
یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ
مشاہدہ مجھے اچھی کی اب تک.
نہیں نہیں, بہت ساری اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, لیکن یہ میں آ رہا سفر کر رہا تھا, ایک جگہ پر گیا تھا تو وہاں بتا رہے تھے کہ ایک فیلڈ ہے وہاں کی, جیسے بھینس کالونی میں, تو وہاں پر جو بھینسوں کے مالک ہوتے ہیں نا ان کو اس بات کا فکر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا ملازم یہ اگر چلا گیا تو یہ بھینسوں کا دودھ کون دھوئے گا, تو بڑے جو ہے وہ ناز سے رکھتے ہیں اس کو,
مطلب ان کو بھینسوں کے ساتھ ساتھ بھینسے کا دودھ نکالنے والوں کی بھی قدر ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کہ کوئی کس طرح کوئی پریشانی میں, امیر سنت نے ایک دفعہ بڑی پیاری بات کی تھی کہ کون سی مچھلی زیادہ لذیذ ہوتی ہے؟ جس پہ کانٹے زیادہ.
اللہ سبحان اللہ.
کیونکہ پھر اس پر آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا کہ جس کے ساتھ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ مصیبتیں بھی اور پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ
لیکن اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا سیٹ کا منصب ہے کہ باوجود بڑی مشکلات ہونے کے ہر شخص اس کی خواہش بھی کرتا ہے تقریباً.
دیکھیں دولت مند بننا نا آزمائش سے کم نہیں ہے. غریب رہنا کوئی پسند نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. میرے پیر صاحب کو میں اکیلے ایک ہی آدمی کو جانتا ہوں جن سے میری ملاقات رابطہ واسطہ ہے. میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں اس روئے زمین پہ جسے میری ملاقات ہے. امیر سنت جو امیر بننا پسند نہیں کرتے. پیسے کا آنا جن کو اچھا نہیں لگتا, دولت کا ملنا جن کو اچھا نہیں لگتا. اگر دولت مل جائے تو جلدی سے میرے ہاتھ سے نکل جائے جس کی خواہش ہے. اگر یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں ایسا وصف کسی اور شخص میں تو میرے سامنے لائیں. اگر لائیں گے بھی تو میں اس کی دن رات کی محنتیں بتاؤں گا کہ وہ پیسہ کمانے سے اگر پیسے سے بھاگتا ہے تو یہ دن رات کرتا کیا. پھر ایک ہی شخص ہے جس کو میں نے دیکھا ہے اور بالکل یہ ایک رول ماڈل, ایسا رول ماڈل کہ میں باقاعدہ دعوے سے کیسا انسا ہو تو سامنے ہے. ایک ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے پیسے کی پرواہ نہ کرنا, سستی کی وجہ سے پیسے کی پرواہ نہ کرنا, لاپرواہی ہوتی ہے, ہڈ دھرمی ہوتی ہے, بہت ساری. لیکن خالص ستن ایک دینی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے, قیامت کی پرشش کو سامنے رکھتے ہوئے اور زہد کی تعریف اور تقوی کی تعریف کو سمجھتے ہوئے دولت سے اپنے آپ کو بچانا اور اس نیت کے ساتھ خود پر زکوٰۃ فرض نہ ہونے دینا کہ میرے نبی پاک پر زکوٰۃ فرض نہ تھی, میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. مجھے ایسا کوئی فرض ہے روئے زمین پر جو قصدن کر رہا ہو. ایک تو ہے بلا قصد ہو ہی رہا ہے, کئی لوگ ہیں کہ مطلب میں نے کوشش یہ کی بہت مگر میری حالت آ وہی رہی. ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے کوشش یہ کی لیکن اپنے آپ کو زاہد اور عابدوں میں شمار کریں گے کہ کاش ہم بھی کوئی اس طرح مطلب کہ آ جاتے ہیں کہ مالدار نہ صحیح مالداروں میں نام ہی آ جائے, چل لکھا لائیں مالداروں میں چہرہ تیرا. تو ایسے بھی ملیں گے آپ کو ایک سے ایک. تو لیکن یہ جو میں آپ کو وصف کہہ رہا ہوں نا اسد مدنی, میں نے ذاتی طور پر بعض اوقات ایسی کوشش کی کہ میں اپنے اندر ایسے وصف لاؤں لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ اللہ ہی ہے جو دے تو دے, اللہ ہی ہے جو دے تو دے. لیکن یعنی ہم لوگ ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں, ہماری بے صبری کا ہی عالم ہے. ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں, ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں, کوئی تکلیف کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. لیکن جیب میں روپیہ نہیں ہے, گھر میں روپیہ نہیں ہے, پریشانی ہو جائے گی. حضرت کون سے بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, ان سے انہوں نے ایک دربار میں پوچھا کہ زہد کیا ہے, ترک الدنیا, زاہد تارک الدنیا. تو انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہو تو شکر کرے, نہ ہو تو صبر کرے. تو وہاں ایک بلخ کا نوجوان کھڑا تھا, اس نے کہا حضرت یہ زہد تو ہمارے بلخ کے کتوں کا ہے کہ ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے, نہ ہوتا تو صبر کرتا ہے. تو حضرت فرمایا کہ پھر تیری نزدیک زہد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہ ہو تو شکر کرے اور ہو تو تقسیم کرے. ان کے نزدیک یہ زہد تھا, ایک مقام تھا, مرتبہ تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مصیبت پریشانی کے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں کہ آپ یا میں, ہم میں سے کوئی بھی ہے, پہلی بات جب مصیبت آتی ہے نا تو یہ غور کرے کہ میری کس گناہ پر یا میری کس ایسی حرکت ہوئی ہے مجھ سے جس پر مجھ پر یہ پریشانی مصیبت ہے. سب سے پہلا کام یہ کیجئے گا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تو میں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے. سب سے پہلے یہ سوچئے, اور دوسرا یہ خشکی اور تری میں آنے والی جو تم پر پریشانی ہے مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ بھی قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے, زمین خشکی ہے یا تری ہے, یا تو پانی ہے یا زمین ہے, تو جو تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ بات ہو گئی. سب سے پہلے بیماری آئی, پریشانی آئی, پیٹ میں درد ہوا, میدا خراب ہوا, خارش ہو گئی, چھالا نکلا, سر میں درد ہوا, آنکھوں میں درد ہوا, یہ تکلیف وہ تکلیف, سب سے پہلے یہ سوچئے کہ یہ آئی کہاں سے ہے، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. یہ پہلی بات. خارجی صورت میں بھی مت جائیے گا، اولاد تکلیف دے رہی ہے، بیوی تکلیف دے رہی ہے، شوہر تکلیف دے رہا ہے، اچھے پہلو کی طرف سوچئے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے. ایک عورت کی شادی، خوبصورت عورت کی شادی، ایک انتہائی ایسے شخص کے ساتھ ہوئی جو معاشرے میں بدصورت کہلاتا تھا، کالا کلوٹا. اب لڑکی کی جو سہیلیاں تھیں نا، انہوں نے کہا کہ دیکھ تو صحیح، اس کی تو قسمتیں کھل گئی، ایسے کو ایسی پری مل گئی. تو لڑکی بڑی دانا تھی، کہا کہ اس میں اس کا نہیں ہے مسئلہ، یا تو میری کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے شادی کرنی پڑی، یا اس کی کوئی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے میری جیسی لڑکی کی شادی سے ہو گئی. یعنی دونوں صورتوں میں اس نے اپنی شخصیت کو مائنس کیا، یا تو میرے گناہ ہے یا اس کی نیکی ہے. تو بندہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آپ کی جاب چلی گئی، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی غفلت کہاں تھی، آپ کی سستی کہاں تھی، آپ نے اللہ کی کہاں کا نافرمانی کی جہاں آپ کو تنگی پریشانی اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ دیکھیے میں جو آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ جسٹ ڈسکشن نہیں ہے، آپس کی گفتگو نہیں ہے، ہمارا سلسلہ ہے. آپ ماشاءاللہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں ایک تعداد، اس لیے اس تصور کو اپنے گرے سے باندھ کر رکھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر بیٹھے بٹھائے قرضے کی، بے روزگاری کی، بیماری کی، اولاد کی نافرمانی کی، شوہر کی نافرمانی کی، بیوی کی نافرمانی کی، اور دیگر معاشرتی پریشانیاں جیسے ہی آپ کے پاس آئی ہیں، سب سے پہلے آپ کو جو بات یاد آئے گی نا، جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ استغفار یاد آئے گا کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف. استغفار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی عطا کرتا ہے، اور اس پر رحمتوں کا میہ برساتا ہے، اور اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. استغفار ہوتا کوئی، میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس کو ہرگز ہرگز نظر انداز مت کیجیے گا. بالکل بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، بیٹھے بیٹھے یار یہ بیٹھے بیٹھے کیا مصیبت آ گئی، یہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمارے کوئی گناہ، کوئی ہماری بے درکاری، کوئی اس طرح کی چیز ضرور ہوتی ہے. آپ سے کوئی بد نگاہی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے مصیبت آئی، کوئی غیبت ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے مصیبت آئی، آپ نے کوئی فلمیں ڈرامے گانے باجے والا کو کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے مصیبت آئی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ بات تو کر رہا ہے عمران، فلاں فلاں تو اتنی اتنی حرکتیں کرتا رہتا ہے، وہ تو بلکہ سود کا بہت بڑا کاروبار کرتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آ رہی. عرض یہ کر رہا ہوں کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس پر نعمتیں ہیں، نہ مصیبت ہے، نہ پریشانی، نہ قرضہ ہے، نہ تکلیف ہے، کچھ چیز نہیں ہے، عزت بھی اس کی بحال ہے، گناہ پر قائم ہے، اتنا تو بیوقوف وہ بھی نہیں ہوگا، سمجھتا ہوگا کہ کیا اچھا کر رہا ہوں کیا برا کر رہا ہوں. وہ یہ بات جان لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے جو قرآن کریم کا مضمون بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر اسی گریز فرمائے گا کہ وہ انتہائی وہ کہیں کا نہیں رہے گا. اس لیے ایسو کی کبھی بھی آپ وہ دیکھ کر وہ اپنی دل برداشتہ نہ ہو کہ وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. اللہ کے نیک بندوں سے کوئی ایسے خلاف ہے، کوئی ایسے کام ہو بھی جاتے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بروقت ان کی گریز فرما دیتا تھا اور وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے. یہ بات ہوئی. دوسری بات، پھر صبر کرے، پہلی بار استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دوسری بات صبر کرے اور صبر کرے. بس یہ میں آپ کو دو باتیں عرض کروں گا. اللہ کی رحمت شامل آ رہی، مصیبت بھی چلی جائے گی، پریشانی بھی چلی جائے گی، اور سچی توبہ کی توفیق ملے گی، یہ بھی عرض کر دو. یعنی کہ بندہ جیسے کہ کوئی کہے نا تو کہے گا کہ یار میں نے یہ تھوڑی یوں نہیں یوں کیا تھا، لیکن جب مصیبت آتی ہے نا تو اللہ کے آگے بلا تاویل توبہ کرتا ہے، وہ بلا تاویل کے توبہ تب کرتا ہے جب اس کو صحیح تاپمانوں میں مصیبت نازل ہوتی ہے، اور وہ اس وقت رب سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے. اس وقت کوئی تاویل نہیں نکالتا کہ اس نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے کیا تھا، کبھی تاویل نہیں نکالتا. اللہ کریم ہمیں صبر کی توفیق بھی عطا کرے، استغفار کی توفیق بھی عطا کرے، اور جو پریشانی دکھ و تکلیف آتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور کرے. اور اگر آپ واقعیتاً ایسے نیک پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں آپ کا شمار ہے، پھر بھی اگر آپ کے پاس مصیبت اور پریشانی اور تکلیفیں آ رہی ہیں تو بھی مطلب مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں جو اس کا سب سے زیادہ قرب والا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ مصیبت میں آزمائش و مبتلا کیا جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا تو کوئی بھی نہیں ستایا گیا, اور انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مصائب و سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کرام پر آئی ہیں, اور اگر نیکوکار آزمائش و پریشانی میں مبتلا نہ ہوئے ہوتے تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں نہ ان کے لیے آزمائش آئی ہوئی ہوتی. تو ایسا نہیں ہوتا, بعض اوقات یہ ہمارے ہوتا ہے یار آپ نیک پرہیزگار نمازی سنتوں کے پیکر نیکی کی دعوت دیتے ہو اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہو, فکر مدینہ آپ کی, مدنی کورس آپ نے کیا, تو یہ سارے مدنی کام کر دو, پھر حضرت مولانا الیاس قادری جیسا نیک شخص آپ کا پیر ہے, آپ پر پریشانی آپ پر مصیبت کیسے آئی؟ تو جواب دے کہ اگر واقعیتاً میں نیک ہوں تو پریشانی مصیبت آنا تو ایک فطری چیز تھی. یہ نیک ہونا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نیک آدمی پر پریشانی مصیبتیں اور آزمائشیں نہیں آتی؟ کس نے کہہ دی؟ یہ ہوا کہیں اور کی ہے, یہ صحیح بات ہے ہی نہیں. کہ بالکل یہ بات واضح ہو جاتی کہ اللہ کے نیک بندوں پر پریشانی اور مصیبت لازم آتی ہے, یہ سمجھے کہ چلا آ رہا ہے. بتا انبیاء کرام پر زیادہ, پھر جو ان کے قریب ہے, پھر جو ان کے قریب ہے, پھر جو ان کے قریب ہے.
یہاں ایک مدنی مشورے کی بات جیسے کی ہمارے مہروز بھائی نے, تو مجھے ایک مدنی مشورے کے احوال جو ہیں وہ یاد آ گئے کہ یہاں رمضان ہال اس وقت جو ہے وہ تعمیر شدہ نہیں تھا, یہاں پر ایک مدنی مشورہ ہو رہا تھا اور باب المدینہ کے بڑے ذمہ داران اس میں موجود تھے. اسی مدنی مشورے میں ایک شخص جو تھے انہوں نے بڑی زبردست دھواں دھار قسم کی ایک خونخوار قسم کی ایک تقریر کی تھی اور آپ کو انہوں نے مخاطب کیا ہوا تھا. کیسے آپ نے تو ان کے جواب میں کچھ بھی ویسا نہیں بولا جو جیسے وہ کہہ رہے تھے, کیسے کا سبق کر لیتے ہیں آپ؟ جیسے نائیں بھائی بعض کا جیسے ہوتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں, بات کرتے ہوئے الفاظ وہ بول دیتے ہیں, آپ کیسے, آپ اتنا بڑا منصب ہے آپ کے پاس دعوت اسلامی کے اندر, نگران مرکزی مجلس شورا ہیں, تو آپ کے ساتھ اگر کوئی کرتا تو پھر آپ کیسے صبر کرتے ہیں؟
باپا نے بھی بتاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں.
امیل سنت نے ایک سلسلہ ریکارڈ کروایا لیڈرشپ پر, تو اس میں امیل سنت نے ایک اپنے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بڑی مطلب جو سمجھنے کا تھا. آپ نے فرمایا میرے دماغ میں یہ خفت سواری نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین امیر سنت کا فیضان ہے, مجھے اس بات کی فیلنگ ہے کہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں, اللہ کا کروڑوں کروڑوں کرم ہے, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے دماغ میں یہ بات نہیں سماتی کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں, اور حقیقتا میں گناہگار آدمی ہوں. جب پتہ ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا, سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے, کسی کو ٹھوکر لگی, صاحب نے کہا پاگل ہے دیکھتا نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا نہیں میں پاگل نہیں ہوں. تو جو آپ کے ساتھ جو تھے سپاہی حارث گارڈ, اس نے جا کر کچھ اس کو کچھ کرنا چاہا نا, کہ اس کو پتا نہیں کہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ بولے اس نے جواب دیا. بولے تو جس نے جو کہا میں نے جواب دے تو دیا. اس نے کہا پاگل ہو؟ میں نے کہا پاگل نہیں ہوں. سیدھی سی بات ہے نا, اس میں کون سی مطلب وہ چیز تھی؟ تو منصب کا بڑا ہونا بندے کو بڑا کر دیتا ہے. پہلے تو یہ بتا دے میرے تو یہ
یار
میں آپ دیکھیں نا معاشرہ, اگر مطلب کہ معاشرہ جو بھی چال چلے گا تو کیا ہم اس کی چال کے مطابق چال چلیں گے؟ مطلب کیا منصب بڑا ہونا بندے کو بڑا کر دیتا ہے؟ بڑا صرف بندے کو تقویٰ کرتا ہے. صرف یہ یاد رکھیے گا جو شریعت دین اور اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. دونوں میں مطلب کہ زیادہ ہے نا, تقوی والا ہے. تو یہ ہے مین معیار, اور جس میں تقوی واقعی زیادہ ہوگا وہ زیادہ صابر ہوگا.
اچھا, امیر علیہ سنت کی ذات کے حوالے سے زندگی میں مختلف مقامات پر کسی نے جیسے پان کی پیک سے پورا دامن جو ہے وہ تر کر دیا, آپ نے صبر فرما کے اس کو گلے سے لگایا اور وہ پھر بعد میں بہت بڑے اسلام بھائی ذمہ دار ہوئے, تو امیر سنت میں یا اللہ کے نیک بندوں میں یہ چیز کیسے آتی ہے کہ وہ ہر موقع پہ غیر معمولی قسم کے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں؟
یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اپنے دیکھیں مسئلہ یہ,
ہمارے سننے والے
بھائی مسئلہ یہ کہ پری پلان کیسے کرے گا آدمی؟ دیکھو اس کو کیسا پری پلان کریں گے؟
صفت ایک کوالٹی ہے ڈیولپ تو ہوتی ہے نا،
مجھ سے صبر نہیں ہوتا،
مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں نا اللہ کی طرف پری پلان کیسے کریں گے؟ مطلب ایک شخص جا رہا ہے اور اچانک اوپر سے اس کے اوپر کوئی کچرا گرا، جیسے ہمارے عموماً کچرا گر جاتے اوپر سے، تو پری پلان تھوڑی تھا کہ میں آج میں یہ 25 قدم تک چلوں گا، 24ویں پر جیسے ہی پہنچوں گا تو اوپر سے مجھ پہ کچرا گرے گا تو میں صبر کروں گا، کوئی اسکرپٹ تھوڑی تھا کچرا گرنا۔
لیکن جیسے دیگر آتے ہیں، آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آپ نیک ہو جاتے ہیں، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ میں وہ صفت پیدا ہو جائے گی، تو صبر کا بھی معاملہ شاید ایسا ہی ہوگا کہ صابرین کے ساتھ بیٹھیں، ان کی حکایات سنیں، قرآن کریم میں جو فضائل آئے ہیں، احادیث میں جو فضائل ہیں، ان کو سنیں تو آپ میں صبر۔
میں نے آپ کو عرض کی نا کہ برداشت پیدا کرنے والی جو کوشش ہے نا، یعنی جس سے آپ کے اندر برداشت پیدا ہو، اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، میں اپنی بھی توجہ دلاؤں گا اور آپ کی بھی دلاؤں گا۔
یہی ہے نا، یہ پوزیٹو
صحبت لے کر آئے گی انشاءاللہ، اللہ کی رحمت لے کر آئے گی، اور یہ کہ بار 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 یہ چیزیں کرتے رہنے سے بھی یہ چیزیں عموماً انسان کے جسم میں اس میں طبیعتوں میں وہ آ جاتی ہے۔
کالز کی طرف بڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین چلیں جی، کالز دیجیے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد سیان اتاری ہے، میں چائنز بگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ نگرانی شراب کا سلسلہ لبائی مدینہ مدینہ ہے، آپ ہمارے گھر دعوت پر کب تشریف لائیں؟
آمین۔ ساؤتھ افریقہ دعوت؟
جی
جی، اس بات
دینے والا تو دے سکتا ہے نا، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔
بالکل، مدنی منے کی دعوت، ستکر اور مرحبا، انشاءاللہ جب بھی ساؤتھ افریقہ آنا ہو آپ کانٹیکٹ رابطہ کر لیجئے گا اپنے والد صاحب وغیرہ کے ذریعے، اس پر دیکھ لیں گے بیٹا کیسی سچویشن ہے۔
جی مزید۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نگران شورا، کبھی کبھار مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کی مطلب پچھتاوا بھی ہوتا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، پھر اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، پھر کچھ دن کے بعد وہی خیال آتے رہتے ہیں جو کہ میں کنٹینیوسلی اس کو اپنے دماغ کو ذہن میں رکھ نہیں پاتا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ایسا نسخہ بتا دیں جیسے کہ ہمیشہ ہمیشہ گناہوں بھری زندگی سے چھٹکارا مل جائے اور زندگی نیکیوں میں گزرے۔ اور کئی بار میں نے نیت بھی کیا ہے قافلے میں سفر کرنے کا، کورسز کرنے کا، تو طبیعت ہمیشہ خراب رہنے کی وجہ سے میں قافلے کا سفر اور کورسز کر نہیں پاتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، اور گناہوں سے ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ آپ کے سوال پر مجھے ایک مدنی پھول یاد آیا جو میرے موبائل فون میں تھا، مناج العابدین صفحہ نمبر 261 پر ایک مدنی پھول ہے، اور یہ بالکل ذہن نشین ہم سب کو کر لینا چاہیے۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل، زبان اور نفس کی اصلاح کے لیے 10-10 سال صرف کیے۔ اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے 10-10 سال کوششیں کی، صرف کیے، ان میں مجھے سب سے زیادہ مشکل دل کی اصلاح معلوم ہوئی۔ تو یہ جو دل کی جو اصلاح ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور 10-10 سال کا میں نے آپ کو اس لیے عرض کیا کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو اوور نائٹ صحیح ہو جاتی ہیں، ہمارا راتوں رات یا دنوں میں نا ہمارا جسم اور ہمارا ظاہر اچھا ہو جاتا ہے، ہمارے سر پر امامہ آ جاتا ہے، ہمارا لباس بدل جاتا ہے، ہمارے چہرے پر داڑھی نکل آتی ہے، تو یہ ایک عجیب سی مینٹلٹی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بدل گیا ہے، پورا بدل گیا ہے، ابھی اس کا ظاہر بدلا ہے، ابھی باتیں نہیں بدلا، ابھی اوپر سے رنگ آیا ہے، ابھی اندر کی فٹنگ وٹنگ تو کھلی نہیں ہے، تو یہ اندر کا جو معاملہ ہے نا، یہ برسوں لگتے ہیں اس کو بدلنے میں، سنورنے میں برسوں لگتے ہیں۔ لہذا محض کسی کے ظاہر کے بدل جانے پر آپ بہت بڑا وہ نہ، ابھی جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کسی کے بارے میں مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا چاہتے ہیں یا فلاں پوچھے گا اور ہم ہمارے بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں, تو شاید میری مینٹلٹی یہ کہ میں جواب نہ دے سکوں, میں اسے صرف اس حد تک جانتا ہوں گا, بہت زیادہ اسلامی بہن کو تو جانتے نہیں ہوں گے, چلو اور خاندان یا رشتہ داروں میں بھی ہوئی تو اس سے ہمارا رابطہ واسطہ نہ ہونے کے برابر ہوگا, لیکن میں صرف اس حد تک جانوں گا کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے, اس کے سر پر امامہ ہے, یا ہم سے ملتا ہے نا تو اس کے منہ پر مسکراہٹ یا ہونٹ اس کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, باقی زیادہ ہم نہیں جان سکتے, کیونکہ یہ غصے والا ہے یا نہیں ہے, یہ شکی مزاج ہے یا نہیں ہے, یہ وہمی مزاج ہے یا نہیں ہے, یہ بخیل ہے یا نہیں ہے, یہ ڈانٹتا اور جھاڑتا ہے یا نہیں ہے, اس کے اٹھنے کے اور سونے اور جاگنے کے معاملات کیا ہیں یہ میں نہیں جانتا, اچھا اس کی تنہائی کی عادت اور اتوار کو میں نہیں جانتا, اس میں دل آزاری کا کی عادت ہے یا نہیں ہے, یہی چیزیں آپ سیم جو بچیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ لے لیں کہ گھر, یہ وہ چیزیں ہیں کہ بیسیکلی ظاہری خد و خال یا جسم یا جس مطلب کہ دیکھنے سے ہی شادی کا تعلق نہیں ہے, اصل تعلق تو اس کے عادت اور اتوار سے جس کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی ہے دونوں کو, اور عادت اور اتوار کے بارے میں کوئی باہر کا آدمی نا اس کی کیلکولیشن کا ہونا بہت مشکل کام ہے, جب تک جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے بارے میں کہا کہ بھائی ہے کوئی جس کی صفائی پیش کر سکے, تو ایک شخص نے کہا کہ جی میں اس کی صفائی پیش کرتا ہوں کہ یہ آدمی کو میں جانتا ہوں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیسے جانتے ہو, کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے, کہا نہیں, کہ تمہارے قریب رہتا ہے, نہیں, کہ یہ تو تین چار سوال کیے, کہا نہیں, تو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اس کو اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا, کہا ہاں, کیا اس نے کہا, جی ہاں میں نے اس کو اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ تم اس کو نہیں جانتے, جاؤ تم اس کو نہیں جانتے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے ماتھے پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکا مت کھانا, یہ دیکھو کہ وہ بازار پہ کیسا ہے, انسان کا نیچر ہے نا نیچر, یہ اتنا مطلب کہ کسی کے ساتھ میں رہا نہیں ہوں, چار چار پانچ پانچ دن, چھ چھ دن, دس دس دن, بارہ بارہ دن رہتا, سفر کرتا, تب مجھے پتا چلتا کہ اس شخص کے اندر ایثار کا جذبہ, قربانی کا جذبہ, برداشت کا جذبہ کتنا ہے. تو کسی بھی اب جو میں کہہ رہا ہوں, اب اگر کوئی کہے کہ یار یہ لڑکا کیسا ہے یا لڑکی کیسی, وہ دیکھے کہ اس کے اندر کیا ایسے اوصاف ہونے چاہیے, کس کی جس کی وجہ کو کہے کہ یار نہیں یار یہ بہت اچھا ہے اس کے ساتھ مطلب کہ کرنی چاہیے, یعنی کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو یہی سوچ کے جواب دوں گا نا, اگر میری بیٹی یا میری بہن ہوتی تو میں اس کے ساتھ شادی کر دیتا. اب جتنی میں نے اپنی بیٹی اور بہن کے لیے تحقیق و تفتیش یا معلومات حاصل کرنی ہے, اتنی کسی اور بیٹی کی معلوم کہ ہاں یا نہ کہنے کے لیے میں تھوڑی کر سکوں گا. تو یہ جو عادت اور اتوار ہوتی ہے نا, یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے, اس کے بارے میں آدمی گواہ یا اپنے انڈیا دے کیسے. کال چلائیں.
عرض کر رہا ہوں, ماشاء اللہ عز و جل لبیک میں حاضر ہوں, سلسلہ چل رہا ہے, بہت ہی پیارے مدنی پھول چل رہے ہیں. عرض یہ تھی کہ ڈیویژن جو ہوتا ہے اس کا جو نگران ہوتا ہے, ڈیویژن میں بھی اچھے خاصے شعبہ جات, جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, فیضان مدینہ, مکتبۃ المدینہ, تعویذات کے بستے لگتے ہیں, علاقے بنے ہوئے ہیں, حلقے بنے ہوئے اطراف ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ڈیویژن نگران کو کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اس ڈیویژن کے ذمہ داری ملی ہوئی ہے, تو مجھے ایک مطلب ایک ہے کہ اب کس طرح اس کو سنبھالا جائے. اس میں کابینات شعبہ جات والے اسلامی بھائی, پرانے اسلامی بھائی بھی رہتے ہیں, اور مجھے 6 یا 7 سال اس مدنی ماحول میں ہوئے ہیں یا 8 سال, تو مجھے ایک ڈر ہے کہ اس کو کس طرح سنبھالو. برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے.
اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے, اور ماشاءاللہ مدنی کام کرتے رہنے کا بھرپور جذبہ بھی نصیب ہو. کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی, دعوت اسلامی کا مدنی کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. آپ نے جو 12 مدنی کام ہیں نا, پہلے اس کو کرنے کی عادت بنائیں. ڈویژن مشاورت کے نگران پر نہ جامعۃ المدینہ کی پوری ذمہ داری ہے, نہ مدرسۃ المدینہ کی پوری ذمہ داری ہے, نہ دار المدینہ کی پوری ذمہ داری ہے, نہ ان کے پر دیگر اس طرح کے مدنی کاموں کی پوری ذمہ داری ہے. آپ کے پاس ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے ڈویژن نگران، کابینہ نگران یا اس طرح جو بھی نگران ہے، سب سے پہلی ان کے پاس ذمہ داری یہ ہے کہ کیا وہ 12 مدنی کام میں سے خود کتنے مدنی کام کرتے ہیں. آپ نے 12 مدنی کام کرنا، یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کامیاب نگران نہیں بن سکتے. کوئی بھی نگران کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان 12 مدنی کاموں کے کرنے کا عادی نہ ہو. کیونکہ جس کام کی بنیادی طور پر کارکردگی آپ کو لینی ہے، وہ کام آپ کو ہی کرنا نہیں آتا تو آپ کارکردگی لیں گے کیسے؟ تو سب سے پہلے تو یہ 12 مدنی کام کرنے کی آپ میں عادت ہونی چاہیے. اور یہ سب سے پہلا جدول ہے. اگر یہ جدول نہیں بن پاتا کوئی اور جدول کی وجہ سے، تو کوئی اور جدول نہیں بننا چاہیے، اس کو آپ ختم کر دیں. سب سے پہلے نگران کا یہی جدول ہے، 12 مدنی کاموں کا جدول. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہاں پر مطلب کہ مدنی دورے کا ٹائم ہے تو کہے کہ میں کسی اور مدنی کام سے گیا ہوں. تو یہ نگران کا یہ کام کہلائے گا ہی نہیں. اس نے اس ٹائم پر مدنی دورہ ہی کرنا ہے اپنے اسلام بینک کے ساتھ رہے گا. یہ تو ہو گئی پہلی بات. پھر آپ شعبے بنا، آپ کے علاقوں میں ڈویژنوں میں شعبے بنے ہوتے ہیں، مدنی قافلے کا شعبہ، مدنی انعامات. یہ تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، جیسے دو ہاتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا، ایسے ایک ہاتھ مدنی انعام کا، ایک ہاتھ مدنی قافلے کا ہے. تو یہ تو دو ہاتھ ہو گئے آپ کے، جو آپ کے ساتھ بالکل لگے ہوئے ہیں. اب بعض وہ کام ہیں جن میں شعبے بنے ہوئے ہیں، مجالس سے بنی ہوئی ہیں،
13
شعبے ہیں، ان کو آپ نے اپنی مشاورت میں لینا ہے. اور جب مدنی مشورہ ہو تو ان کی کارکردگی اور ان کو پیش آنے والے ایسے مسائل جن کا تعلق ڈویژن یا کابینہ سے ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے. واقعہ جو بنیادی طور پر جو آپ کے جو مدنی کام ہیں وہ میں نے عرض کر دی، اس میں کوئی مطلب کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اتوار ہے، اثر تو مغربی مدنی دورہ ہوتا ہے ہمارے عموماً علاقوں میں، تو آپ اثر آپ نے جمع سے پڑھنی ہے اور مغرب تک مدنی دورے میں رہنا ہے. اس کے بعد آپ نے مغرب کے بعد کے بیان میں شرکت کرنی ہے، الفاظی کوشش کرنی ہے. عشاء کے بعد آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کی سلسلہ کرنا ہے، چوک درس دینے یا سننے کا سلسلہ کرنا ہے. اس کے بعد 2 گھنٹے کے اندر گھر جانا ہے، گھر والوں کو بھی کچھ وقت دینا ہے، پھر سو جانا ہے. پھر نگران ہے، سدائے مدینہ لگانی ہے، تہجد کی نماز اللہ توفیق دے تو پڑھنی ہے، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر مدنی حلقے میں شرکت کرنا ہے. ناشتہ وغیرہ کرنا ہو تو کر کے پھر آپ نے کام کاج پہ چلے جانا ہے، یا کچھ دیر سونے کا ٹائم ہے تو سو بھی جانا ہے. بڑا سمپل سا ہے اور بڑی روٹین کا مدنی کام ہے. اس پہ کوئی ٹینشن، برڈن یا مطلب کہ پریشر لینے کی پیارے اسلام بھائی ضرورت نہیں ہے. وقت پر وہ کام ہونا ہے، آپ نے اس کام کے لیے اس وقت پر وہاں حاضر ہونا ہے، آپ کے کام ہوتے چلے جائیں گے.
اگلی کال دیجیے.
بھلے مسکرائے آپ، یہاں بہت دیر کے بعد مسکرائے، چلے کوئی بات نہیں.
نگران شورا کا سلسلہ لبیک. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. نگران شورا جب سردار آباد میں آخری بار تشریف لائے تھے، یہ ملاقات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو میں ملاقات کروا رہا تھا، ان کے سامنے کھڑا تھا، تو میرا ہاتھ جو ہے نا ناخن ان کی پشت پر لگا زور سے، زخم ہو گیا. ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی درد کی وجہ سے. پھر میں نے بعد میں پیچھے جا کر جب ملاقات ختم ہوئی تو نگران شورا سے عرض کیا کہ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کو تکلیف ہوئی میری وجہ سے، میرا ناخن آپ کو لگا. نگران شورا کا بہت ہی پیارا انداز تھا، انہوں نے مسکرا کر مجھے جواب دیا کہ مجھے آپ کا ناخن اس طرح لگا جیسے پھول. اللہ یہ امیر اہل سنت کی اطاعت ہے، اہل سنت کا خزان ہے، اللہ تعالیٰ ان پر روڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. السلام علیکم.
میرا نام محمد آصف عطاری ہے، میں مرکز لاہور لاہور سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انہوں نے امیر اہل سنت کے ساتھ کتنے حج ادا فرمائے ہیں؟
امیر اہل سنت کے ساتھ آپ نے کتنے حج فرمائے؟
میں ایک ہی بار چل مدینہ ہوا ہوں 2001 میں.
ایک بار چل مدینہ اور ایک بار مل مدینہ. ایک بار چل مدینہ ہوئے ہیں اور ایک بار مل مدینہ.
نہیں، ایک بار جیسے چل مدینہ ہوئے
جی
2001 میں، اور اس کے علاوہ جب حاضری ہوئی حج پر تو اس وقت امیر سنت، جب بھی میں گیا ہوں تو امیر سنت کا بھی حج کا سفر ہوتا ہی رہا ہے.
تو اس طریقے سے
تو اس طرح تو ہوئی ہے، تو چل مدینہ ایک ہی بار ہوا ہے.
چلیں جی اگلی کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا حیدرآباد اجتماع میں آئیں گے؟ آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہے، آپ ضرور ضرور تشریف لائیں.
میرے کو اسکرین پر دیکھ دیکھ کر آپ کال ریکارڈ کروا رہے ہوگے اور آپ کی آنکھیں بھی ترس رہی ہیں، کیا شان ہے آپ کی.
پسے اسکرین ہے نا یہ آپ کو
ہند آنے کا ذہن میرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور ویزا مجھے مل گیا تو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا.
سبحان اللہ,
ویزا ملے گا تو ہند آؤں گا, اور ویزے کے لیے میں نے یہ ذمہ دار کہا ہوا, مجھے مطلب ایسا ویزا چاہیے جس میں پرفارمنس ویزا کو بولتے ہیں, کہ وہاں جا کر میں مدنی کام کر سکوں.
ٹھیک,
تو ہند کی بھی گورنمنٹ دعوت اسلامی تو ہے ہند میں بھی, اب ہمیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور ہند کی گورنمنٹ کو بولے یار یہ دعوت اسلامی والوں کو جانے دیں,
یار
یہ مسجد آباد کرتے رہتے ہیں,
کئی بسیں کئی ٹرینیں جا سکتے ہیں.
ہم لوگ, میرا بیان تھا جھولا میدان میں غالباً بمبئی میں, حالانکہ وہ 10 بجے سائلنٹ زون قرار دیا جاتا ہے وہ علاقہ, اور ہمیں کہا تھا 10 بجے ہم آپ کا جو اجتماع ہے نا وہ ختم کر دیں گے, تو مجھے بھی کہہ دیا گیا تھا کیونکہ ایک دن پہلے وہاں کوئی سیاسی جلسہ تھا تو وہ 10 بجے انہوں نے لائن کاٹ دی تھی. تو میں نے بیان شروع کیا, 4-5 دن کی تیاری ہوئی تھی, ارجنٹ ذہن بنا تھا کہ چلو بیان کرتے ہیں بمبئی آئے تو. تو بھائی انہوں نے تو میدان بھی بھر دیا, آگے پیچھے سارا بھرا ہوا تھا نا, مفتی دعوت اسلامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تھے. اب 10 میں کچھ دیر باقی تھی تو میں نے کہا کہ میں سمیٹتا ہوں, اسلامی پہ کوئی اشارہ کیا تو انہوں نے کہا سمیٹے نہیں, وہ ادھر سے اطلاع آئی ہے کہ اس کو بولو چلتا رہے انتظامیہ. تو میں نے بعد میں پوچھا تو کہا کہ انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یار یہ شراب بند کروا رہا ہے, یہ جوئے چھڑوا رہا ہے, یہ جو کام ہمارا ہے وہ کام یہ کر ہی رہے ہیں,
معاشرے میں امن آئے گا.
ہاں, تو حالانکہ وہ تھا بھی کچھ اسی طرح کے موضوع پہ, تو پتا چلا بہت ٹھیک ٹھاک شرابیوں نے توبہ کی تھی اور رجوع کیا تھا. تو وہ اس طرح کی چیزیں, تو دعوت اسلامی جہاں بھی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے باشندوں میں لو اینڈ آرڈر کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنے کی ذہن دیتی ہے, کہ ایک اچھے فرد معاشرے. اسلام تو امن محبت اور پیار اور دین, دین جو ہمارا وہ امن پیار اور محبت کا درس دیتا ہے. اب واقعی اسلام و دین اور ایمان کامل کی تعلیم دے رہے ہو گے نا, تو وہ سننے والے کو اتنا ہی پر امن اور پیار محبت والا بنائے گا.
کافی مدنی پھول ہو گئے ہیں اور کالز بھی شامل ہو گئی ہیں, اب کچھ آپ میدان میں آ جائیں جی, مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں.
ابھی کہاں گیا, اجرے میں ہوں
جی. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. مدنی کسوٹی ہوگی, 11 سوال ہیں, 12 پر آپ کو جواب دینا ہے. ہم نے کیا سوچا ہے بتائیں جی,
مطلب یہ ہر ہفتے مدنی کسوٹی کرنی ہے آپ نے
جی انشاءاللہ,
اور ہم کو مطلب آزمائش میں لینا ہے آپ.
مدنی کسوٹی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں, اور ہم جو مدنی کسوٹی لے کر آتے ہیں اس میں علم دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے, اور اللہ والوں سے نسبتیں بھی پتہ چلتی ہیں, برکات بھی پتہ چلتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے سوال بھی سکھاتا ہے, جواب بھی سکھاتا ہے. تو آپ شروع کریں.
مرد ہے؟
لا.
کوئی مقدس مقام؟
نعم.
کیا وہ مقدس مقام حرمین طیبین میں ہے؟
لا. صحیح جا رہے ہیں نا سلمان؟
بالکل ٹھیک جا رہے.
غلط جانے دیں گے آپ کو.
کیا وہ مقدس مقام
ایڈر لگنے لگ
عرب دنیا میں؟
لا,
عرب دنیا میں بھی نہیں. ہمارا مرادی مقام.
میرا تو
آپ یقین مانے ایسا, یہ جو ہے نا حد فاصل اب لگانا, حد فاصل سیکھ لیا ہم نے کیسے لگانے. ان شاء اللہ
4 سوال ہو گئے سر.
جی 4 ہو گئے.
پاکستان میں؟
پاکستان میں. نعم.
یہ 5واں سوال تھا آپ کو.
ہاں جی.
مزار شریف ہے کوئی؟
جو ہم مزار شریف نہیں ہے.
لا.
ہماری مرادی شہ مزار شریف
نہیں. آپ دیکھیں آپ کیسا سوال کرتے ہیں, اس کا جواب مقید کر کے دینا پڑتا ہے. چلیں 5 4
وہ مقدس مقام باب المدینہ میں,
وہ باب المدینہ میں ہے.
نعم. سات سوال ہو گئے,
اتنا قریب پہنچ چکے ہیں.
ماشاء اللہ.
باب المدینہ دنیا کے 10 بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے. اتنے قریب
پوری دنیا سے چل کے باب المدینہ میں تو آ گئے.
ہمارے فیضان مدینہ کے اطراف, یا مطلب فیضان مدینہ,
مدینہ کے اطراف میں بالکل بھی نہیں,
نہ فیضان مدینہ میں,
نہ فیضان, یہ نو سوال ہو گیا نا.
چلو ایک ہی سوال کر لیتا ہوں, کیا فیضان مدینہ میں؟
اب اس کا تو پہلے دے چکے ہیں ہم, کے اطراف میں نہیں.
جی
نہیں, اطراف وہ تو مزار شریف والا بھی کہا تھا آپ لوگوں نے, اطراف میں نہیں ہے.
نہیں ابھی اب ٹھیک رہے نا,
تو میں آپ اطراف میں نہیں ہے نا, تو آپ پھر کہیں گے کہ نہیں ہم نے اطراف کا کہا تھا. اس لیے میں سوال یہ کرتا ہوں کہ فیضان مدینہ میں ہے؟
نہیں ہے فیضان مدینہ.
دوسرے کا جواب میں نے ویسے ہی لے لیا,
آپ ہی دے دیتے ہو. تو
فیضان مدینہ میں نہیں ہے.
فیضان مدینہ میں نہیں ہے جی.
آٹھ ہو
گئے. پتا نہیں ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پہنچ چکے ہیں آپ تک.
نہیں پہنچا نہیں ابھی, فیضان مدینہ میں بھی نہیں ہے, اس کے اطراف میں بھی نہیں ہے.
ایک سوال میں دو سوال ہو گئے,
اور مزار شریف بھی نہیں ہے آپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے,
ہماری مرادی سے مزار شریف نہیں ہے. یہ نو سوال ہو گئے آپ کے, نہیں آٹھ ہو گئے.
کراچی کے کیا کہتے ہیں وہ جو مقام آپ کہہ رہے ہیں, وہ مقام مسجد ہے؟
وہ مقام مسجد ہے جی.
مسجد ہے. نعم
جی,
بالکل مسجد ہے. اللہ حق ہو.
یہ آٹھویں سوال میں آپ نے دو سوال کرے.
نمے میں حقو کے نعرے لگانا شروع کر دیا آپ نے.
جی
وہ مسجد ہے.
مسجد تو ہے, اس میں تو شک نہیں.
کیا میرے دعوت اسلامی میں آنے سے اس مسجد کا کوئی تعلق ہے؟
شاید ہے.
شاید تو میں نے بھی سوال بھی شاید تھوڑی پوچھا, سوال میں نے یقینی پوچھا, جواب یقینی دے.
جتنی معلومات ہمیں ہیں اس کا بھی کوئی تعلق ہے, اس مسجد کا ہے
تعلق ہے. جتنی ہمیں معلومات ہیں, جتنا ہمیں
معلومات لے کر آیا کریں.
اصل میں اب وہ آپ
تو یہ تو نہیں, میرا
ہے تعلق ہے.
تعلق ہے جی,
تعلق ہے.
کتنے ہو گئے
اب نام ہی بتا دیں آپ, پیچھے کیا رہ گئے؟
کتنے ہو گئے؟
10
ہوئے.
10
ہو گئے.
اب رہ گیا گیا پیچھے. نہیں ویسے آپ وہ آئمہ کا جو اجتماع ہوا تھا اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اہتمام کے ساتھ جاتے تھے, حالانکہ تینوں جگہ ایک ہی وقت میں جماعت ہوتی تھی. امام صاحب سے کنیکٹ.
میں نے مسجد کا نام نہیں لیا تھا.
نام نہیں لیا تھا تو مساجد اس کا مطلب ہے کئی ہوں گی.
نہیں میرے دیکھے الگ ہے, میرے مدنی
سوال باقی ہے نا.
غریب نکل گئے لیکن
وہ جواب ہم نے دے دیا.
جواب
دونوں نہیں, ابھی آپ نے جواب میں جو اس وقت گرے لگائی نا, اس میں فرق ہے. میں نے سوال یہ کیا,
جواب ہمارا وہی ہے جو پہلے دیا تھا.
اچھا میرا سوال یاد رکھیے گا کہ کیا میرے مدنی ماحول میں آنے سے اس مسجد کا کوئی تعلق ہے؟
ایسا آپ ہمیں ہر دفعہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, آپ مہربانی کیا کریں ایسے نہ کیا.
سوال آپ مجھ سے کرتے ہیں
بھائی ہے وہ, ہمیں جو بھی ہونا ہے سلمان بھائی بات میں ہونا بھی ہے.
وہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں,
بس صحیح ہے, اس سے تعلق ہے.
ایک وقت میں تین مسجدوں میں آپ گئے تھے.
نہیں ارے بھائی تعلق ہے اسد بھائی, آپ تو ہماری ٹیم کا حصہ ہے, ہمارے نگران بھی ہیں مدنی چینل کے. آپ کیوں
ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ وہ تین مسجدوں میں ایک وقت میں جماعت؟
ابھی 10 سوال ہوئے نا,
11 باقی,
11 کی
گھڑی چل
ابھی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا وہ مسجد کھارا در میں؟
کھارا در میں نہیں,
نہیں ہے. گلزار حبیب مسجد کا پوچھ رہے ہیں.
جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, گلزار حبیب مسجد.
اب میری گرا لگانے سے اس میں کیا فرق پڑا تھا آپ بتائیں؟
اولین مدنی مرکز.
فرق جو مجھے پڑھنا تھا اور جو مجھ سے فائدہ لینا تھا میں لے چکا تھا.
ایسا یہ جو آپ کرتے ہیں نا جی, یہ واقعی آپ کر ہی لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو گھیر رہے ہوتے ہیں, آپ نے ہمیں
شرائط ہو جاتے ہیں, ہم سیدھا جواب بھی الٹا دینے لگتے اس وقت.
اللہ
یہ سب قبول آپ کرتے ہیں تو کس کی مزہ لے جو تجھ کو یہ بتا سکے.
خیر عطا فرمائے. ناظرین کی کچھ
اسلامی کا اولین مدنی مرکز ہے گلزار حبیب مسجد, گلستان اکاڑوی, سولجہ بازار, کراچی, باب المدینہ.
تو دکھا دیجیے
ماشاء اللہ, یہ بڑی ہی تاریخی ہماری مسجد ہے کہ دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع وہیں سے شروع ہوا.
حضرت خطیب پاکستان,
اور میں اسی مسجد میں میں متقف ہوا, اسی مسجد میں مدنی ماحول میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو میں شامل ہوا.
صحیح. صحیح.
اس مسجد کا یہ آخری اعتکاف تھا دعوت اسلامی کا, اس کے بعد اعتکاف فیضان مدینہ شفٹ ہو گیا.
اچھا اب جیسے
میں بھی ایک بات بتا دوں, خطیب پاکستان حضرت مولانا شفیع کاڑوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا مزار فیض الانوار بھی مسجد کے قریب
ہم نے کہا تھا کہ ہماری مرادی سے وہ نہیں ہے. اچھا آپ جیسے اس مسجد سے ماحول میں مدنی ماحول میں آئے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے, اب آج ماشاء اللہ عز و جل آپ مجلس شورا کے نگران کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, تو آج کیا کیفیت فیل کرتے ہیں؟ عموماً سنا ہے کہ اسلام بھائیوں سے کہ جو ذیلی حلقہ ہوتا ہے جہاں سے وہ ماحول میں آیا ہوا ہوتا ہے, مدنی ماحول کے قریب آیا ہوا ہوتا ہے, اس کی یادیں اور اس سے ایک وابستگی اور اس سے ایک تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, قائم رہتا ہے, کیفیات ہوتی ہیں.
اگر آپ کا ماضی اچھا ہے نا تو آپ کے حال میں آپ کو بڑا لطف آئے گا. تو اس وقت کے جو اسلامی بھائی تھے یا اس وقت کے جو مدنی کام کرنے والا جو ایک معاملہ تھا وہ یادگار ہے. ابھی پچھلے دنوں جو تربیت اجتماع ہوتا ہے نوری کابینات کا, جیسے ہمارے یہاں تربیتی کابینہ کا تربیت اجتماع ہے, تو دو کابینہ ہو چکی ہیں باب المدینہ کی. تو تربیت اجتماع کے بعد ہم ذمہ داران آپس میں مدنی مشورہ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں کچھ دیر تک. تو پچھلا مدنی مشورہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اسی طرح وہ مدنی وہ ذیلی حلقے کی باتیں ہو رہی تھی, تو کس طرح ذیلی حلقے میں مدنی کام کرتے تھے, دوڑتے تھے, بہت مزہ تھا یار, یقین مانے مزہ تھا. میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں اکثر عصر کی نماز اپنے ذیلی حلقے میں پڑھتا تھا, یعنی فجر, عصر, مغرب اور عشاء, یہ میری تقریباً میں کہہ سکتا ہوں میرے ذیلی حلقے میں ہوتی تھی. مطلب یہ سہولت ہوتی ہے گھر سے,
ایک کام میں بندے کو بڑا دلچسپی ہوتی ہے, بڑی لگن ہوتی ہے,
مزہ آ گیا تھا. ستی بات یہ ہے کہ ایک مزہ آ گیا تھا, اچھا لگتا تھا, جہاں جاؤ وہاں جاؤ, مطلب بالکان پڑھانے میں جیسے کہ وہ ایک جیسے لوگوں کو دکان پہ جانے کا کیسا شوق ہوتا ہے, ایسا مطلب بالکان میں پہنچنے کا شوق ہوتا تھا. اور چوک درس تو جیسے کہ ایسا لگتا ہے میں نہیں جاؤں گا تو اسلام پہ ناراض ہو جائیں گے, تو لازمی چوک درس دینے میں حاضر ہو جاتا تھا. تو یہ تھا ایسا انداز اور مزہ آتا تھا. پھر چوک درس دیتے تھے, پھر کھڑے رہتے تھے, یوں بہت خوبصورت
وہ ایک گیدرنگ ہوگی نا,
تھے اور محبت کرنے والے لوگ جو تھے نا,
وہ گیدرنگ تھی نا,
محبت بہت کرتے تھے لوگ, ملتے تھے, کوئی کام ہوتا تھا تو ذیلی نگران. میں بتاؤں میرے ذمہ داران اسلام بھائیوں کو, ذیلی نگران اگر فعال ہے نا تو وہ علاقے کو ذیلی حلقے کا مطلب کہ وہ بڑا منظور نظر ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں کو کوئی مشکل ہو, پریشانی ہو نا, وہ ذیلی نگران سے رابطہ رکھتے ہیں, ہم سے ہمارا ایک کام کروا دو, یہ کرا دو, وہ کرا دو. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ذیلی حلقے کی تعداد ہوتی تھی جن سے بہت اچھے مراسم تھے.
ویڈیو سوال ہے اس کو شامل کرتے ہیں. جی
محمد رئیس ستاری کریم سینٹر صدر کراچی سے. ان کے بیانات دیکھ کے ہمیں اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں کہ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں ان سے ہمیں ابھی فرق پڑتا ہے, ہماری زندگی چینج ہوتی ہے ان کے بیان سن کر. میرا یہ سوال عجیب اللہ نتاری سے ہے کہ ہماری ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں, مطلب جس طرح میری ایج ہے, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ایج میں گھومنے پھرنے کی جگہوں پہ, تفریح گاہوں کی جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں, تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ان پر انفرادی کوشش کس طرح کروں کہ وہ ان جگہوں پہ جانے سے بچ جائیں.
دیکھیں بچ جائیں کا ذہن تو ہونا چاہیے, لیکن میں بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ ضروری نہیں ہے. آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں, ان کا ذہن بنا سکتے ہیں. اصل ہے ماحول, آپ کے ساتھ رہنے میں اگر انہیں لذت محسوس ہوگی, اچھا لگے گا, ایک ان کو قلبی راحت, قلبی اتنا نصیب ہوگا تو آپ کی طرف بھی آئیں گے. بس اوقات ہم ایسا نہیں کر پاتے, ہم کہتے ہیں وہاں مت جاؤ تو اچھا بھائی کہاں جائیں, تو انہیں ہم خود ہی ایسی جگہ اجتماع میں یا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے لے کے نہیں جا رہے ہوتے جن کی وجہ سے ان کا دل اس طرح مائل ہوتے. کہیں نہ کہیں اس کو مصروفیت چاہیے ہوتی ہے, تو اس کو آپ اپنی اچھی مصروفیت کی طرف لے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا دل لگ جائے گا, مگر اس پہ شفقت, پیار اور محبت ہو. دوسری بات, وہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ کے ساتھ وہ اس طرف نہیں آ رہے جہاں آپ ان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو مہربانی کیجئے, تمام اس نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا, آپ نے ان کے ساتھ نہیں چلے جانا, یہ کہہ کر کہ یار میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو یہ میرے ساتھ آئیں گے, وہ نہیں آئیں گے اس طرح, کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد سمجھ جائیں گے کہ یار بھلے ہم کو سمجھاتا تھا لیکن نہیں ہمارے جیسا ہی آ گیا ہمارے ساتھ بھی. تو یہاں تھوڑے سے آپ کے اندر ایک جماؤ ہونا چاہیے اور آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر پکارتے رہیں, وہ انشاءاللہ آپ تک آ جائیں گے, آپ قدم آگے نہ بڑھائیں.
کچھ تاثرات بھی ہیں ہمارے مدنی چینل کے اسٹائم بھائی، ہمارے مدنی عملے کے اسٹائم بھائی مختلف مارکیٹوں میں گئے، مختلف اسٹائم بھائیوں سے ملاقات کی، تاثرات بھی ہیں، آئیے کچھ دیکھتے ہیں.
میرا نام محمود ناصر عطاری ہے، مارکیٹ کا نام تاج بابا مارکیٹ ہے، پاپوش نگر کراچی. ہم جو مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ ہمیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. جس میں سب سے خوبصورت یہ لگتا ہے کہ باپو کی اور نگران شورا کی جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے، اور نگران شورا بالکل ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے نمائندے ہیں، اور اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں اس سے ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے، اور باپو جب اس کا جواب دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو سوالات ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں، اور بہت ہی اچھی معلومات ہوتی ہے. ایک تو باپو کی گفتگو بہت اچھی ہے، نرم ہے اور میٹھا لے جائے ہمارے دلوں میں ذہنوں میں ایسے اترتی ہے کہ ہمیں جو مستقل یاد ہو جاتا ہے. نگرانی شورا اتنی خوبصورت بات چیت ہے ان کی کہ وہ جب بات کرتے ہیں نمائندگی تو باقاعدہ جو والدین سن رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہے والدین کی جو ہے نا نمائندگی کر رہے ہیں، والدہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو جو بالکل نافرمان تھے، جو گمراہ تھے بچے، ان کی اصلاح ہوئی اور وہ اس طرف پھر آئے ہوئے ماں باپ کی عزت کرنے لگے ہیں، ماں باپ کو سمجھنے لگے ہیں، ماں باپ سے محبت کرنے لگے ہیں، اور پھر یعنی کہ جو بھٹکے ہوئے تھے وہ مقصد راہ راست پر آ رہے ہیں. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا مدنی چینل ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور بہت خوبصورت بیان ہو رہے ہیں، اس میں بہت خوبصورت معلومات ہو رہی ہے، اور یہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے، اور نگرانی شعرا اس طرح ہوتی ہیں سب چیزیں.
ماشاء اللہ، مرحبا،
جزاک اللہ، حوصلہ افزائی کا شکریہ. مجھے اللہ آپ کے حسن دن سے زیادہ بہتر کر دے، اور امیل سنت کلمات مزید ہمیں فوائد پہنچاتے چلے جائیں.
کیسے کر لیتے ہیں آپ کی نمائندگی، عوامی نمائندگی؟ سوال دیکھا ہے، سوال ہوتا ہے، سوال کے ملحقات ایک ہوتا ہے، سوال میں خام خواہ کا ایڈیشن بعض کا بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک واقعی جو ہے وہ زبردست اور اس سے ملتی جلتی بات، اور اس سوال کا اگر اس کو کھولیں تو اس میں سے واقعی وہ بات نکلے گی. کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ جواب امیر سنت کا آتا ہے، اس پر بھی آپ سوال پوچھ لیتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟
ایک تو امیر سنت کے ساتھ ایک میچول اور ایک مینٹلی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے.
صحیح.
کہ ہوتا ہے کہ یہ سوال بنے گا اور اس کا یہ جواب بھی آ جائے گا. دوسرا
میں نے دیکھا جی، امیر سنت سے میرے سے جب مدنی کسوٹی کرنے لگے تو اسی وقت نگران شورا نے، میں پی سی آر میں حاضر تھا، غالباً ربیع الاول شریف میں ہی تھا، تو اس میں امیر سنت نے فرمایا جی مدنی کسوٹی کا جب اعلان ہوا تو نگران شورا نے کہا یہ سوچا امیر سنت نے. تو واقعی وہ آخر میں
تو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں. دوسرا یہ کہ معاشرے میں جب آپ توجہ کے ساتھ امیر سنت کا مدنی مذاکرہ سنیں گے نا، جواب سنیں گے، تو جواب کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اچھا اب اس میں یہ سوال ہوتا ہے، یہ سوال بنتا ہے، تو وہ سوال پھر کریٹ کیا جاتا ہے. کہیں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تھوڑی تفصیل بھی ہو جاتی ہے کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے اتنی تفصیل، یہ بھی ہو جاتا، بعد میں یہ سوچتا بھی ہوگا یا نہ پوچھتا تب بھی چل جاتا، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح نمائندگی مجھے الحمدللہ رب العالمین، اگر میں کہوں کہ بڑی تعداد ہے جو ملاقات میں انہوں نے شاید یہ کہا ہوگا کہ یار آپ سوال کر کے ہم کو تسلی دلا دیتے ہو، کہ ہمارے ذہن میں جو سوال آ رہا ہوتا ہے نا وہ تم کر لیتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے کرم سے ہوتا ہے.
سبحان، مرحبا جی، کال شامل کرتے ہیں، ایک کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حافظ محمد افضل عطاری قادر پورامہ سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ بہت پیارا ہے. حاجی عمران رضا سے عطاری ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور ہمیں یہ اس کا جواب عنایت فرما دیں کہ جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، اس کا کوئی پیارا سا حل بتا دیں پیارے اسلام بھائی. جزاک اللہ خیرا.
دیکھیے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں. کھانے پینے پہ جھگڑا ہوتا ہے، بات ماننے نہ ماننے پہ جھگڑا ہوتا ہے، کم آمدنی پر بھی جھگڑا ہوتا ہے، بے جا غصے کی عادت پر بھی جھگڑا ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا یا لڑائی ہے کس بات پر. سبب ختم کر دیں گے تو خود بخود وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو ہر صورت میں جس جو چیز آپ کے گھر کو جھگڑے سے بچا سکتی ہے، وہ ہمارے سلسلے کا آج کا عنوان ہے، وہ صبر. آپ صبر کی عادت پیدا کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں امن آ جائے گا. یعنی کوئی بھی ایک فریق خاموش ہو جائے اور لڑے نہیں، منہ بھی نہ چڑھائے، ایک فریق خاموش ہو جائے، مانا کہ اس کو تکلیف ہے، مانا کہ وہ آزمائش میں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی تکلیف اور آزمائش انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا، اور ثواب پر نظر رکھے، صبر کرے بس.
ماشاءاللہ.
نیوز ہیں کچھ ہمارے پاس اس ہفتے میں ہونے والی، اس میں سے دو آپ کی سامنے رکھتا ہوں. ایک نیوز ہے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے کہ مرد بھی اور عورتیں بھی، بالخصوص خواتین کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے اور پیسے کے عوض انہیں پیچھا جا رہا ہے. ایک تو یہ
دیکھیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور اسمگلر آیا اور زمین کٹی پھٹی وہ اندر گیا اور کہتے ہیں نا کہ زمین نکل گئی کیا ہو گیا. یہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، نارملی طور پر کوئی وے ہوتا ہے اور وہ کون سا راستہ ہے اس سے قانون جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان کو عموماً پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. آپ اور میں کیا تبصرہ کریں؟
اگر میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس میں کیا یہ جا رہا ہے کہ شادی کے جعلی ڈاکومنٹس بنوا کے، نکاح کے جعلی ڈاکومنٹس بنوا کے اور پھر یہ کاروائی
جعلی بنے. عموماً یہ بھی ڈپارٹمنٹ میں آ جائے گا، جس راستے سے نکل کے جائیں گے وہ بھی ڈپارٹمنٹ میں آ جائے گا. بہت کم ہی ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار کو کوئی دھوکہ دے کر نکال دے، یہ کم ہوگا. میں نہیں ہوگا اس کا نہیں کہہ رہا، لیکن زیادہ تر یہ چیزیں رشوتوں کے ذریعے، تعلقات کے ذریعے اور ان تمام چیزوں کے ذریعے ہو جاتی ہیں، کمیشنز بن جاتے ہیں اور یہ ادارے جو ہے نا وہ ان برے لوگوں کا ساتھ مل کر خود بھی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان برائی کرنے والوں کو یہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کی روک تھام ہو جائے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی روک تھام ہو جائے جو یہ جن کی کو جو، کیونکہ یہ جو بھی جرائم ہیں نا، ان جرائم کے بارے میں پتا ہے کہ بھائی معاشرے میں یہ جرائم ہو سکتے ہیں اور ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے شعبے بنا دیے گئے، اینٹی نارکوٹکس بنا دیا گیا تو فلاں اینٹی بنا دیا گیا، اینٹی بنا دیا گیا، اینٹی اینٹی کر کے بہت سارے شعبے بنا دیے گئے. پولیس کا شعبہ تو پھر انٹیلیجنس کا شعبہ تو فلاں شعبہ فلاں شعبہ، بہت سارے شعبے بنا دیے گئے ہیں اور شعبے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ ان ان جگہوں سے جرائم آ سکتے ہیں، ان ان جگہوں سے معاشرے میں مسائل پیدا ہو سکتے، تو ان کی روک تھام کے لیے شعبے بنا دیے گئے. وہ شعبے اگر اپنا کام پورا کر لیں گے تو آپ کے جرائم کی پرسنٹیج کم ہو جائے گی، میں نہیں کہتا زیرو ہو جائے گی لیکن کم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے لوگوں کا جو چین و سکون ہے نا وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا. اگر کوئی خود ہی اپنے طور پر جعلی ڈاکیومنٹس بنا کر جانے چاہتا ہے تو وہ اس کو اسمگلنگ نہیں کہیں گے، وہ خود ہی غیر قانونی طور پر امیگریشن کروانا چاہ رہا ہے. لیکن جو لوگ دھوکہ دے کر لے جاتے ہیں وہ ان کی مجبوریوں سے، ان کی پریشانیوں سے، ان کی تنگیوں سے، ان کے روزگار کے حوالے سے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ہمارا قانون نافذ کرنے والا ادارہ شعبہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے تو جرائم پیشہ افراد کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنا مجھے اپنے قانون نافذ کرنے والے اور اس طرح کے ذمہ داران پر اتنا میرا گمان غالب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سیگمنٹ میں شامل کرنا ہے، مدنی مرحلہ بھی شامل کرنا ہے اور یہ سوالات بھی ہیں.
ہمارا الفابیٹس والا سیگمنٹس ہے، مرحلہ ہے، سیگمنٹس نہیں سیگمنٹ ہے، مرحلہ ہے، اس کو شامل کرتے ہیں. ایسے لگا دیں گے تو پھر جمع ہو جائے گا نا جی. ٹورل جی دکھائیے اسکرین پر نگرانی شورا کو آج کیا جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، کیا بتانا ہے. لفظ ہے ایک اور بڑا اچھا لفظ ہے الحمدللہ. جی
اللہ اکبر، ایک ڈبلیو لگا دیا
بس،
اتنا بڑا
جی.
ایک دو تین چار پانچ چھ سات، چل مدینہ کے حروف بھی سات ہیں
سبحان اللہ،
اور ڈبلیو لگا دیا.
کیا بات،
ای لگائیں،
ای یس، ای ویسے اس میں ابھی نہیں، ای نہیں ہے، وہ غلطی لگی ہے نا. ٹھیک، ای تو نہیں ہے،
آئی
آئی آئی ہے. اوکے
ڈبلیو اتنا مشہور، ایسا نہیں کہ ہر ورڈ میں آتا ہو، اب ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ڈبلیو پی والے بہت کبھی لفظ ہوں گے ہمارے یہاں جس میں ڈبلیو آتا ہوگا. اتنی جلدی آتا نہیں ہے دماغ میں. آپ لوگ عجیب بہت بھاری لاتے ہیں یار, کمال ہے آپ لوگ. ٹی لگتا ہے
ٹی, اللہ ٹی تو ہے. اب تو آپ بتا دیں
تلاوت.
اللہ سبحان اللہ, جی بالکل جواب درست ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ, تلاوت لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور امیر السنت کیسی پیاری بات کہتے ہیں کہ تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے. کیسے بھول لیا آپ نے؟
آج تک جتنے بھی آئے ہیں ان میں شاید سب سے لمبا یہ تھا اور سب سے جلدی یہی بھوجا گیا.
اس سے پہلے والا تھا وہ بہت جلدی ہو گیا تھا.
جی وہ سب سے
چلو ہو گیا, نہیں ہوتا تبھی پوچھا بھائی کیسے نہیں پوچھے
آپ یہ کیسے.
پتے پر پہنچے نہیں, کوئی نہیں پوچھتا کہ اس پتے پر آپ کیوں نہیں پہنچ سکے.
آپ نے جیسے فرمایا کہ
کہاں کھو گئے تھے بھائی, آدمی دیر سے پہنچتا تو پوچھتا ہے کہ یار کہاں کھو گئے تھے, جلدی پہنچنے والا یار کیسے.
آپ کی ذمہ داری صرف پہنچنا نہیں نا, پہنچانا بھی تو ہے نا. تو آپ نے ای فرمایا پھر ٹی فرمایا, تو کیا سوچ کے اتنے الفابیٹس میں سے یہ کیوں پسند کیا؟
بس ذہن میں کوئی ایسا ورڈ آ جاتا تو میں کہتے تو یہ لگا دے, ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی. ابھی فی الحال تو میں بنا رہا ہوتا ہوں, ٹی سے کوئی چیز بنے گی. یہ میرے ذہن میں ٹی بولتے وقت نہیں تھا, لیکن جب ٹی لگا
تو دو ہی جگہ لگ گیا.
تو دو جگہ لگ گیا. کبھی کبھی ہوتا کہ ایک جگہ بھی نہیں لگتا, چار چار غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ اشارے دیتے ہیں تب جا کر بھی نہیں پہنچ پاتا. میں گھر جاتا ہوں تو بچیاں کہتی ہیں ابو کیا ابو آپ اتنا تو نہیں پہنچ رہے تھے. وہ بھی تو ہوتی ہے نا, ہماری کچی ہوتی رہتی گھر پہ.
آج تو چلے آج تعریف بھی ہو گئی نہیں جی, آج تو پہنچ گیا ماشاء اللہ. چلے مرحبا جی. تاثرات ہیں کچھ مدنی گلستہ ہے, تاثرات کا دکھائیے شامل کیجیے.
اس وقت مشتاق بھائی کے بعد اگر کوئی نام ہے تو وہ ہمارے عمران بھائی کا ہے. تو وہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھے ہیں اور وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی بات سمجھ میں بھی آئے بلکہ یہاں تک کہ وہ دل میں اتر جائے. حال میں ان کا ایک بیان دیکھ رہا تھا, تھوڑے سے جذباتی ہو گئے تھے. وہ ماں کے اوپر ایک بیان تھا, تو بہت ساری باتیں ہیں مجھ سے ان کے بارے میں یہ کہنے ہوں کہ وقت شاید کم ہے, الفاظ بھی شاید کم پڑے ہیں, لیکن وہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور وہ اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور پوری دعوت اسلامی کی جو کابینہ ہے, جو پوری مجلس ہے, وہ اپنے اپنے سارے کردار کو کر رہی ہے.
سبحان اللہ. حضور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپریشنز لیس ہوتے ہیں, یعنی ان کے یوں سمجھ لیں کہ یا تو اپنے ایکسپریشنز انہوں نے مارے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ بالکل ایکسپریشنز لیس ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ پریشان ہیں یا خوش ہیں یا جیسا بھی ہے, وہ ایک سائز پارٹ قسم کا جو ہے وہ ہوتا ہے. آپ کیسے مطلب ایکسپریشنز, جیسے ابھی آپ مسکرا رہے ہیں,
آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا عبدل واجد, ابھی میں آپ کے ایکسپریشن دیکھ, جیسے آپ ہیں.
ہماری مجبوری ہے نا, آپ ہم چارے میں سے جس سے بھی پوچھتے ہیں ہاں بھائی, تو ہم کہتے ہیں جی جی کیا کریں. اب آپ ہماری ٹیم کے ہی بندے کو جو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں,
پنجابی بھی شامل کرتے ہیں, انگلش بھی بولتے ہیں.
جیسے آپ ایکسپریشن دے رہے ہیں,
آپ اسد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ بن.
اگر آپ کی کوئی اچھی بات بیان کر دے گا تو آپ کی ٹیم سے خارج تھوڑی ہو جائے گا.
مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. حضور آپ جو ہے نا جی, حضور یہ دو تین حصوں سے میں جو ہے نوٹ کر رہا ہوں.
بات چہرے تو ایسے بھی ہے نا جو بغیر ایکسپریشن کے ہوتے ہی نہیں, ہر ٹائم کوئی ایکسپریشن ہوتا ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے ماشاء اللہ.
آپ جذباتی کیوں؟
بیانات میں
دیکھیے, کوئی ایسی بات بیان کے دوران ذہن میں آتی ہے, کوئی ایسا واقعہ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, کوئی بیان جب بیان ہوگا. اب جنت کی نعمت کا بیان کریں گے تو حوروں کا بیان کریں گے تو اس میں آپ کی ایک اپنی آپ کے ایکسپریشن آپ کی باڈی لینگویج چینج ہوگی. لیکن اگر ایک ماں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو مار دیا یار, ایک بھابھی بھائی سے میں بول رہا ہوں آپ کو, ایک بیوی نے اپنے شوہر کو کسی آشنا کے نام پر قتل کر دیا یار, اور شوہر بیوی کے کان ناک کاٹ کے بیٹھ گیا, آپ بولو گے کہ میں اس کو کیسے نہیں, ایک باپ پریشان ہے بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے یار, ایسا مطلب آپ کو فیل نہیں ہوتا یار؟ یہ بول رہے ہوتے ہیں تو اندر ایسا آگ لگ رہی ہوتی ہے.
جتنی آپ
کو کچھ بس میں نہیں ہوتا تو کم از کم آدمی کچھ بولے گا تو صحیح نا یار.
ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو, امیر السنت کا فیضان ہے اور امیر السنت کی تربیت کا فیض اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ نگرانی شورا کو امت کا درد بھی عطا فرمایا ہے. میں ایک مدنی مشورے میں حاضر تھا, اسد بھائی بھی تھے اس مدنی مشورے میں. ایک واٹس اپ تھا, صوتی پیغام تھا, آڈیو پیغام تھا, وہ پلے ہوا. اپروکسیمیٹلی 2.5 سے 3 منٹ کا جو ہے وہ پیغام ہوگا وہ. اور الحمدللہ اس وقت امت کے درد میں اصلاح کے لیے اور امت کے درد میں اسد بھائی کی آنکھیں بھی جو ہے وہ نم تھیں, نگران شدہ بھی جو ہے وہ اس پر اشک بہا رہے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور امیر سنت کا فیضان ہے, وہ درد ہے جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا ہے. اللہ ہمیں بھی اصلاح امت کا جذبہ جو ہے وہ عطا فرمائے. میں ایک اور بات چاہوں گا آج,
دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنا یہ لبیک سلسلہ کریں. میں اس کا دیکھیں ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ لاکھوں ناظرین ہو سکتا ہے کہ ہوں, تو اگر آپ چاروں مل کر یا پیچھے ڈائریکٹر وغیرہ ایسی چیزیں اسکرین پہ لائیں جس میں میری تعریفات یا میری اس طرح کی چیزیں, دیکھیں کال آ جاتی ہے, کوئی کال کر کے ہمیں یہ کر دیتا ہے, کوئی دو جملے حوصلہ دے کے بول دیتا ہے. دیکھیں یہاں باقاعدہ ایک پری پلان ہوتا ہے کہ آپ جائیں, آپ عمران کے بارے میں کیا دیکھیں, میری بات سنیں پہلے, میری بات پوری ہونے دیں. اب آپ کسی کو جا کے بولیں گے جی عمران کے بارے میں کچھ بولو, تو وہ پاگل واگل لے کے جو عمران کے بارے میں وہ سب بول دے گا جو اس کے ہو سکتا ہے کوئی ایسے جذبات ہوں, اور دے بھی دے گا تو آپ نے کون سا مدی جلے پہ جلا دینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میری بات سمجھے. ہم مطلب کہ ہم ہمارے پاس بہت سارے ایسے ٹاپکس آ سکتے ہیں, گفتگو آ سکتی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ مجھے بٹھا کر اگر میری زندگی کے بارے میں بھی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو بھی اس سے وہ ریلیٹڈ چیز ہو سکتی ہے جس سے امت کو, قوم کو, دیکھنے سننے والوں کو, ہو سکتا ہے کہ ان کے ذاتیات کو, ان کی فیملیز کو کچھ فوائد حاصل ہو بھی جائیں, بزنس کو فائدہ ہو سکتا.
بیان کرنے جی بیان بات ہوئی بیان کی, بیان میں ایک جب انسان کے ایکسپریشنز آتے ہیں, ایک جذبہ آتا ہے, آٹومیٹکلی وہ اثر کرتا ہے. ہر مبلغ یہ چاہتا ہوگا میں بیان کروں, ہر مبلغ کے داؤد اسلامی چاہتا ہوگا میں بیان کروں, لوگ اس سے اثر جو ہے وہ قبول کریں. اثر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اثر دل میں درد ہوگا امت کا تو اثر جو ہے وہ پیدا ہوگا نا. آپ نے خود ہی پچھلے سلسلے میں کہا تھا ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ایک ہی ہے, امت کی اصلاح. یہ کیا ہے, ہمارے جب یہ ذہن بنے گا جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ اس بات کا پتا چلے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. آپ کو اللہ کریم نے یہ ایک وصف جو ہے وہ عطا فرمایا ہے, ہمیں رشک بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آگے جو ہے وہ چلتے ہیں. ایک اور مدنی مشورہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں اس میں, تو بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب مسائل کے جو ہے شکار ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا بندہ, سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ صرف آرڈر کرتا ہے, آرڈر کرتا ہے بس, آرڈر از آرڈر. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ایشو تھا, اس پہ آپ مبلغ کو سمجھا رہے تھے, بتا رہے تھے, حالانکہ آپ آرڈر بھی کر سکتے تھے کہ اس کی جو ہے وہ یہ بنا کر آپ سارا مجھے بتائیں گے کیا ہوا, لیکن آپ باقاعدہ بندے کو سمجھا رہے تھے, قائل کر رہے تھے, آرڈر بھی تو کر سکتے ہیں.
اچھا پھر اس میں نگران شورا کی عاجزی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, پھر ان کی محبت کی وجہ سے آپ اور دیگر اراکین شورا. میں اپنی بات عرض کروں, آپ کا بیان سننے کے بعد ہم دو چار دوست مل کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یار حاجی صاحب اتنی طاقت کتھو آ جاندی, مطلب بھائی صاحب اتنی طاقت سے اور دل کی گہرائیوں سے بولتے ہیں, یہ کیسے اس بات پر قادر ہیں کہ دل سے نکلتی ہے اور دل میں پہنچتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے ویور اس طرح کے سوالوں کے جواب آپ سے چاہتے ہوں, تو آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے نہ جانے کس کس کو کہاں کہاں ہدایت نصیب ہو رہی ہو.
جی وہ میں نے جو سوال کیا تھا
موصول ہوئی تھی, کئی سال پرانی ہے, لیکن اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نگرانی شورا نے بیان کرنے پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, تو کچھ سیکھا ہے آپ نے, یعنی اس نظریے سے چلیں آپ فرمائیں. یہ واقعی بڑی اہم چیز ہے اور ہم اس کو لیگ بھی کرتے ہیں. ایکسپریشنز کی بات ہو رہی ہے, دعوت کی بات ہو رہی ہے, قرآن سنت کے پیغام کو پہنچانے کی ڈیولپ بھی ہوتی ہے انٹینشنلی, بات چیزیں تو واقعی فطری ہوتی ہیں کہ یار میں بیان کروں تو اس کے اندر ایموشنز ہونے چاہیے تاکہ سننے والے کو اثر ہو.
اچھا لگے گا آپ مجھ سے باپا کے بارے میں پوچھے, دیکھیں جس کا سن کر آپ کہتے ہیں نا کہ تمہارا سنتے تو تبدیلی آتی ہے, اس کو پوچھو نا تیرے میں تبدیلی کہاں سے آئی ہے. مطلب مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ امیر سنت جو یہ کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کرتے کیسے ہوتا ہے. آپ میری جگہ بیٹھ کر دیکھیں گے, آپ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اب میں کیا بولوں. آپ سوچیں یار میرے لیے آزمائش ہے, میں کیا کہوں. آپ نے اگر کوئی میرے بارے میں اچھے تاثرات قائم کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ بول کے نکل گئے مجھ سے, آپ اچھے تاثرات دے رہے ہیں, پھر اس کے بعد مجھ سے تصدیق بھی چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کے میرے بارے میں دیے گئے اچھے تاثرات کوئی انڈوس بھی کر دو گے, نہیں آپ جو میرے بارے میں جو سوچ رہے نا وہ صحیح سوچ رہے ہو. یعنی یہ چیز میرے لیے کتنی مشکل ہے, کتنی بھاری ہے, میرے لیے کتنی اس میں آزمائشیں ہیں, کتنا امتحان ہے, اور کتنی مطلب کہ اس میں بے چینی اور بے کلی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, تعریف ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, نارملی تعریف ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, لیکن بعض اوقات تعریفوں میں آزمائش بھی ہوتی ہے. آدمی مطلب کہ آزمائش میں آ جاتا ہے کیا ہوگا, اور دیکھنے سننے والا ہر آدمی اپنا ہو ضروری نہیں ہوتا یار. خدا نہ خواستہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے, اللہ نہ کرے غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ یار یہ بیٹھے یہ چاروں اس لیے کہ اس کا مطلب کہ وہ بتا. جیسے انہوں نے ہمارے حضرت نے کہہ دیا کہ حاجی مشتاق کے بعد عمران, تو اب انہوں نے عمران کو کہہ دیا لیکن مجھے پتہ ہے کہ حاجی عمران نے شورا میں آنے کے بعد کسے کیا کیا سکھا ہے یہ عمران جانتا ہے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے نگران تھے, نگران شورا تھے, تو وہ کیا تھے میں جانتا. میں نے اپنی اصلاح کا نگران مفتی دعوت اسلامی کو بنایا ہوا تھا, وہ میری اصلاح فرماتے تھے, اور اس سے میں نے کس کس سے کیا کیا سیکھا ہے میں جانتا ہوں. یہ کیسے کہہ سکتے کہ حاجی مشتاق کے بعد اگر کوئی ہے تو عمران ہے؟ تو باپا کے مریدوں میں دو ہی رہ گئے بس, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ 35-36 سالوں سے یہ جو شخص اتنی کوششیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے صرف دو ہی ایسے بنائے تھے کہ جن کو مطلب کہ وہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یعنی میں ایک ملک سے آیا تو وہاں اس ملک میں نام نہیں لیتا, اس ملک میں ہمارے ایک رکن شورا گئے, تو اس ملک کے بڑے اچھے ذمہ دار تھے. میں نے کہا یار عمران یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی کیا مطلب, یہ یوں یوں. میں کہا ملنا صرف ہی بات کریں گے. ایک ہفتے کے بعد فون آیا, یار عمران کیا یار نگران ہے یار تمہارا رکن شورا, کیا بات کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو ایک ہے, اب دوسرا دیکھیں گے. پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور اسلام اس ملک میں گئے, رکن شورا تھے وہ اپنی حسبی عادت, یار یہ بھی. میں نے کہا ملنا پھر بات کریں گے. جب وہ ملے تو پھر ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں اس کی کوالٹی الگ. بھائی سورج مکھی اپنا پھول ہے, گلاب کا ایک اپنا پھول ہے, موتی ایک اپنی خوشبو دیتا ہے, رات کی رانی رات میں خوشبو دے رہی ہوتی ہے, تو پھول تو پھول ہے نا. تو عطار کے اس گلشن کو دو چار پھولوں تک محدود کر دینا, خود میری اس وقت طبیعت کو اس نے خراب کیا ہوا ہے. میرے پیر صاحب نے کوئی دو تین ہی پھول نہیں کھلائے. میرے پیر صاحب کے اس گلشن میں ہزاروں اتنے پھول ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھنے والی نظرے کا میں پھول زیادہ ہیں.
سبحان اللہ, امیر اسنت کا فیضان ہے
یہ گلشن. گلشن عطار بہت بڑا. ابھی ہند آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے بنگلہ دیش دیکھا نہیں, ساؤتھ افریقہ میں, یو کے میں, امریکہ میں, ہمیں تو لوگ جانتے ہیں تو آپ بولو کہ چلو کام ہو رہا ہے. میں تو ان کو دیکھتا ہوں کہ جن کو کوئی نہیں جان رہا, کوئی نام نہیں جانتا, ہم بھی نہیں جانتے انہیں. ہماری طرف سے نہ کوئی ایک تحریر ہے, نہ ایک شاباشی ہے, نہ کوئی سوتی پیغام ہے, نہ کوئی تحریری پیغام ہے, بلکہ ایسے جنہیں کوئی نگران, کوئی ذمہ دار بھی نہیں جانتا ہوگا. وہ کہیں گاؤں دیہات میں بیٹھ کر نیکی کی دعوت دیتا ہوگا. اسلام امت کا درد اس کو نہیں ہے, اس کو کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں پہچانتا. وہ دن رات محنت کرتا ہے, پیسے پائی کی تکلیف ہے اس کو, پھر بھی فیضان سنت ہاتھ میں لیتا ہے, کہیں کونے میں جا کر چوک درس دے رہا ہوتا ہے, کہ اسلام امت کا درد اس کو نہیں ہے. اچھا یہ باتوں کو بھی لوگ عاجزی میں لے لیں گے, نیا یار اس کو دیکھو کیسا ہے یار.
لوگوں کا تو ہم جواب دینی ہے نا,
کس کس کو کیا کیا روکیں گے جی؟ کال چلائیں جی.
دقت تو یہی ہے, بزرگ جو تھے وہ چھپتے پھر رہے تھے, چھپ گئے لوگوں سے. لوگ وہاں بھی پہنچ گئے تو غیب سے ایک شخص آ کہنے لگا کہ جب چاند بن رہے تھے اس ٹائم نہیں سوچا تھا کہ ساری دنیا دیکھے گی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے. اور آج
کال شامل کرتے ہیں, آپ سے کوئی نہیں جی سکتا ایسا.
آپ مقابلے میں آتے کیوں کہ جیتنے ہارنے کی بات, جب بھی دیکھو جیت اور ہار کی بات کر رہا ہوں.
بات ہے کہ مقابلے میں نہیں ہے پھر بھی آپ نے جیتنے دیتے, یہی تو کمال ہے جی. کال شامل
چاہتے ہیں کہ ہم جیت جائیں
جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد ندیم قادری شاہی مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میں نے پچھلے دنوں نگران شورا کو اپنی خواب میں دیکھا کہ وہ میرے گھر آئے ہوئے ہیں, اور نگران شورا اور میں ہم دونوں مل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے. تو نگران شورا بھی بہت خوش ہے اور میں بھی بہت خوش ہوں ان کے ساتھ. تو نگران شورا کی جو کوئی تعریف کرے گا پوچھنے کے علاوہ ہی اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوا ہے. تو میں ان سے دعا کے لیے بات کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم.
ایشان ہے ان کے غلاموں کی, عطار کا عالم کیا ہوگا. تو آگے ہے نہیں بات.
پیر کوئی نا مرید سے حسد نہیں ہوتا, بے وقوف ہوتا ہے وہ مرید جو پیر کے لیے الٹے سیدھے جذبہ رکھتا ہے. یعنی پیر کا وصف یہ ہے کہ وہ مرید سے حسد نہیں کرے گا. مرید جتنی ترقی کر جائے نا پیر کو حسد ہوئے گی نہیں, کیونکہ پیر کو یہ پتا ہے کہ اس کی ترقی ہے ہی پیر کے دم قدم سے.
اللہ اکبر.
پیر کو حسد نہیں ہوتا, وہ کتنی ترقی کر جائے لوگ اس کے اوپر, اس کے پیر کا, پیر کے اوپر اس کا نام لیں گے نا, تو پیر کو یہ طے ہے کہ اس کی اگر نام ہے تو اس کے پیر کی وجہ سے.
سبحان اللہ. جی سیگمنٹ ہے ہمارا فوری جواب والا بھی ہے. مہروز بھائی ابتدا.
اعلی حضرت علی رحمہ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ قادری سلسلے کے پیشوا کون ہیں؟ اعلی حضرت کے سونے کی حیض سے کون سا لفظ بنتا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والی صاحب کا اس میں مبارک بتا دیں.
سر 7 سال ہے اعلی حضرت کا حفظ کرنا، 7 یا 8 سال.
حفظ ناظرہ نہیں،
اعلیٰ حضرت نے قرآن کا، اچھا حص کا آپ نے پوچھا، معذرت کے
آپ ناظر کی طرف جا رہے ہیں.
اعلیٰ حضرت نے 30 دن میں قرآن پاک حص کیا، 1 مہینے میں
جی
قرآن پاک حص کیا. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. دوسرے سوال کا جواب، تیسرے سوال کا جواب تھا کہ وہ کون سی حیت بنتی تھی، یعنی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چوتھا سوال کیا تھا؟
حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام،
نام حضرت یعقوب علیہ السلام.
سبحان اللہ.
پہلا سوال ہے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت، نام اور والد کا نام ارشاد فرما دیں. دوسرا سوال ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بچیوں نے کون سا کلام پڑھا تھا؟ تیسرا سوال ہے کہ ابو البشر کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ اور چوتھا سوال ہے کہ اگر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اگر دو ہوں تو کیا کہا جائے گا؟
پہلا ابو العباس بلیا بن ملکان، دوسرا
الخضر. آخر میں الخضر بھی آتا ہے، ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر.
اچھا وہ میں نے نہیں پڑھا تھا. دوسرا سوال دیکھو، ابھی سے باتوں میں لگایا نا، یہ جو سوال آدمی بھول جائے گا نا. ایک کا جواب حضرت آدم علیہ السلام ہے، ایک کا جواب جو آپ نے پوچھا تھا، اب تک سوال آگے پیچھے ہو گیا.
حضرت
طلع البدر علینا یہ کلام پڑھا تھا، اور چوتھا سوال جو آپ نے کیا
صحابی کے تعلق
رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہما، دو میں عنہما کہیں گے.
سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام؟
نہیں دوسرا کون سا تھا؟
سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر بیٹے کو بھی قربانی کے لیے پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا؟ اور قرآن پاک میں کس مہینے کا نام آیا ہے؟
سورہ فاتحہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور رمضان المبارک.
غور سے سوال سنیے گا، دہراؤں گا نہیں. اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان،
اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اتنی انداز میں سوال کریں کہ آپ کے الفاظوں کو میں گنتی کر لوں.
اتنے آرام سے تو کر رہا ہوں،
گنتی کر لوں.
بابا آپ کی مرضی ہے، آپ گنتی اور بولیں اور سلو کرو، میں تو اپنے حساب سے کروں گا یہ سوال.
تو میں
اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے نماز کے لیے مسجد جانے کی کتنی نیتیں عطا فرمائی ہیں؟ جی اچھا، میرے پاس جو جواب لکھا ہوا وہ بتاتا ہوں آپ کو. قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری کس فرشتے کے سپرد ہے؟
علیہ السلام.
قرآن کریم کی آخری 6 سورتوں کے نام بتائیں.
آخری 6 سورتوں کے نام پیچھے سے چلو.
نہیں جیسے
آپ نے دیکھا یہ نہیں پوچھا آخری 6 سورتوں کے نام،
جیسے بھی ترتیب ضروری نہیں ہے.
سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ لہب، سورہ نصر اور سورہ کافرون.
اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہوتا ہے؟
ذوالحجت الحرام.
جواب درست ہے ماشاءاللہ.
پہلے پر آپ نے کچھ کہا تھا، میں میرے پاس جو لکھا ہوا،
میرے پاس جو اس کا جواب لکھا ہوا، وہ جواب جو آپ نے دیا وہ نہیں ہے.
آپ بتا دیں
جواب لکھا ہوا ہے 1:41.
یہ بھی صحیح ہے.
مدنی چینل دیکھتے رہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا.